मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت। قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے ایک بیان شروع کیا تھا کہ جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہیں، شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں وہ، کیونکہ مذہبی اسکالرز یوٹیوب پہ اتنے زیادہ اور ہر شخص کی دعوت دوسرے سے مختلف، ہر شخص دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کر رہا ہے، کچھ ایسے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ تین قسم کے طبقے وجود میں آ گئے ہیں، کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو لبرل بن گئے ہیں، بالکل ہر چیز کو انہوں نے حلال کر دیا ہے اور کہا کہ بھئی زمانہ کیا ہو چکا ہے، بدل چکا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن میں اتنا جمود ہے کہ وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے کسی بھی معاملے میں تیار نہیں ہے۔ اس پہ میں نے بات کی تھی کہ شریعت کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں زمانے کے بدلنے سے وہ مسائل تبدیل نہیں ہوتے۔ تو یہ جو لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، انہوں نے مختلف چیزوں میں چینجنگ کرنا شروع کر دی، ایکچولی اسلام میں یہ نہیں، ایکچولی وہ ٹوپی ڈرامے جو کر دی ہے نا، داڑھی کا میں نے مثال دی تھی کہ داڑھی کوئی غائب کر دیا، داڑھی چھوٹی بھی کرا سکتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اسلام پر عمل نہیں ہوا تو بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتے، انہوں نے اسلام کا مسئلہ ہی چینج کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے پاکستان میں کسی بھی مکتبہ فکر میں کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں دیتا تھا کہ شلوار یا پینٹ خاص طور پہ نماز کے دوران ٹخنوں سے نیچے کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو 20-30 سال پہلے۔ لیکن اب ایک طبقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پینٹ کو فولڈ نہیں کر سکتے آپ، بتاؤ نہیں لایا کہ نہیں لایا، کیا ہو گیا بھائی، مارکیٹ میں کیا لایا ہے، نئی چیز لایا ہے۔ حالانکہ وہ جو فولڈ کرنے سے متعلق احادیث ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ آستینیں ایسے یوں کر کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، یہاں تک دیکھنے میں آپ کی حیات عجیب سی ہو جائے۔ سب علماء اس کا یہی مطلب لیتے تھے کہ آستینوں کو نماز میں ایسے چڑھانا یہاں تک، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پینٹ یا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ایک مشکل کام ہے، عام رواج نہیں ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو مولانا آ رہا ہے, ملہ آ رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ہوگا, وہ بھی پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں ٹخنوں سے اوپر. اللہ کا خوف ہے نا, حدیث پڑی ہوئی ہیں انہوں نے. میں جب ان کے گھر گیا تو ان کی شلوار آدھی پنڈلی تک. آپ آدھی پنڈلی نہ رکھیں, صرف ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں. نہیں رکھا جاتا آپ سے, توبہ استغفار کریں, اللہ سے توفیق مانگیں, اے اللہ جب توفیق دے گا کر لوں گا. لیکن جب مذہبی اسکالر یہ کام شروع کر دے, ایک عامی آدمی کرے گا, لوگ کہیں گے بھائی یہ سنت پر عمل کیوں نہیں کر رہے, وہ کہے گا بھائی دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, اس کی جان آسانی سے چھوٹ جائے گی. لیکن جب یہ کام مذہبی اسکالر کرے, سنت کی مخالفت, لوگ پوچھیں گے محترم آپ تو اسپیچ کرتے ہیں, آپ تو ایک اسپیکر ہیں, آپ تو موٹیویٹر ہیں, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ شریعت پہ چلو, آپ کیوں ببانگے دہل شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اب اس کے پاس یہ تاویل ہوگی کہ دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, ہوگی یہ؟ اس کے وہ یہ تاویل نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ نہیں, کیونکہ کھلے عام کر رہے ہیں نا. ایک جرم ہوتا ہے انسان چھپ کے کرتا ہے, اس سے لوگوں کا ایمان خراب نہیں ہوتا, وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. ایک جرم ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور کھلے عام اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اس سے آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ میں اثر باقی رہے گا؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی بالکل بھی اب تک پابندی نہیں ہے, لگ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ. اس لیے جب تک پابندی نہیں ہے تو آپ بول لیا کریں. تو میں اس کر رہا تھا, اگر مذہبی اسکالر کھلے عام اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑائے, لوگ اس سے پوچھیں کہ آپ ہمیں تو صبح و شام سنت 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 شریعت شریعت, اب آپ خود شریعت کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا. اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا تو توبہ کر کے انسان کا بچہ بن جائے, یا شریعت کے مسئلے کو کیا کر دے چینج, کہ جی میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جائز ہے. تو کہیں بھی صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین سے نہیں ملتا کہ انہوں نے مرد کے لیے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی اجازت دی ہو. اس بارے میں بہت ساری واضح احادیث ہیں. لہذا جس مکتبہ فکر کو بھی اٹھا کے دیکھیں, 15-20 سال پہلے 30 سال پہلے کوئی ایک مکتبہ فکر بھی ایسا نہیں تھا, جو مشہور مکتبہ فکر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, کہ اس نے اجازت دی ہو کہ مرد اپنے ازار کو یا شلوار کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کر سکتا ہے. کہیں بھی نہیں ملتا. کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے, مجبوری کے حکام اس پہ میں بات کر چکا ہوں. نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ, اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو نیچے کرے ٹخنوں سے. اب ٹخنوں سے اوپر کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ پینٹ چھوٹی سلوائیں, یا ازار یا شلوار چھوٹی سلوائیں, یا آپ اس کو اوپر سے کیا کریں, فولڈ کریں. ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے. اب کچھ مذہبی اسکالرز نے جب دیکھا کہ ان کو شو مارنی ہے, ان کو لبرل بننا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چلنا ہے, تو چند سال پہلے یہ فتویٰ کیا ہو گیا, چینج. اور وہ حدیثیں جو آستینوں سے متعلق ہیں کہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے, وہ کدھر لے جا کے فٹ کر دیں, شلوار پہ اور پینٹ پہ لے جا کے فٹ کر دیں, جس کے بارے میں صریح حدیث موجود ہے کہ ان کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے کے جانا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ حدیث تو ان کے پاس بھی ہے, ریفرنس ان کے پاس بھی ہے. بار بار میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں پبلک کو حدیث کے ریفرنس کے ذریعے بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر دلیل جو بھی پھینکتا چلا جائے آپ اس کی مانتے چلے جائیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون وہ علماء ہیں جو شریعت کو حقیقت میں فالو کر رہے ہیں، جن کے پاس علم بھی کامل ہے، اور کون ایسے ہیں جو اسلام کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے نا حدیبیہ کے موقع پہ سفیر بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کی ازار ٹخنوں سے اوپر تھا، آپ کا ازار، عربوں نے مذاق اڑایا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کچھ مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں وہ زمانے سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ زمانے کو شریعت پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کل ایک لبرل طبقہ جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسا، وہ طبقہ بجائے زمانے کو چینج کرنے کے اسلام کو زمانے کے حساب سے چینج کر رہا ہے۔ ابھی ان کے داماد کا ایک نیا کلپ آیا قادیانیوں سے متعلق، قادیانیوں نے قربانی کی، پاکستان میں لا ہے کہ قادیانی اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے قادیانیت اور اسلام آپس میں مکس ہو جائے گا، ایک غیر مسلم کو کیا پتا چلے گا قادیانی کون ہے مسلم کون ہے، ہم نے اپنے مذہب کو بچانا ہے۔ تو ان کے داماد نے ایک بیان دے دیا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی حرج، سب کو خوش کرتے رہو بس بیٹھ کے، ساری دنیا خوش رہے۔ جب غیرت ختم ہو جاتی ہے انسان میں تو اس کے بعض دفعہ اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اخلاق بعض دفعہ اچھے ہوتے ہیں اخلاق کے اچھے ہونے کی وجہ سے، بعض دفعہ غیرت ختم ہونے سے بھی انسان بہت اچھے اخلاق والا ہو جاتا ہے، سب کو خوش رکھتا ہے۔ نہیں یہی بات سمجھ میں، لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، وہ ہر ایک کو جوڑتے ہیں، وہ قادیانیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانی اگر اذان دے دے تو کیا جا رہا ہے، قادیانی اگر قربانی کر رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے، قادیانی اگر اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہہ دیں تو کیا جا رہا ہے، براڈ مائنڈڈ بنو۔ اور مولانا لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی ہم قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہنے دیں گے، مسجد اسلام میں ہوتی ہے، قادیانی اپنے نام کے ساتھ اسلام کا لیبل ہٹا دیں پھر جو مرضی کریں، ہمیں اشکال نہیں ہے، مسلم نہ کہیں اپنے آپ کو، کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہو بھائی؟ ایک جھوٹے نبی کو تم نے ہمارے پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا، ایک جھوٹے نبی کو جس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی ہونا تو دور کی بات، وہ ایک شریف انسان نہیں تھا، اس کی نسبت کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس کے ذلی نبی ہیں، معاذ اللہ نبی کے نائب نبی ہیں، اتنا بڑا جرم کر دیا۔ تو ہم آپ کو جینے کا حق بھی دیتے ہیں، رہنے کا حق بھی دیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ میں اور اسلام میں فرق ختم ہو جائے۔ دیکھو عیسائی بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، ہم ان کو گلے لگاتے ہیں، میں جب جاتا ہوں سفر پہ عیسائی لوگ بھی ملتے ہیں، عیسائیوں کے پادری بھی ملتے ہیں، ابھی میرا مسقط کا سفر تھا، ایئرپورٹ پہ ایک عیسائی پادری ملے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے کہا میں آپ کے بیان سنتا ہوں اور ہماری ایک برادری بہت بڑی برادری آپ کے بیان سنتی ہے، انہوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفوں پر آپ نے بیان کیا وہ میں نے شیئر کیا ہے۔ کیوں ملتے ہیں بھائی ہم ہندو سے بھی اور عیسائی سے بھی؟ اس لیے کہ ہمارے ان سے محبت کا اظہار کرنے سے اسلام اور عیسائیت میں جو ایک واضح فرق ہے وہ فرق ختم نہیں ہوتا۔ سب کو پتا ہے اسلام یہ ہے، عیسائیت یہ ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ قادیانیوں نے نیا مذہب ایجاد کیا اور اتنا بڑا بہتان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان میں پیدا ہونے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے نبوت میں، اتنا بڑا الزام لگا دیا، اٹھا کے پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا آپ نے ایک شخص کو جھوٹے کو، اور پھر آپ اس کو عین اسلام قرار دے رہے ہو۔ جب ہم کسی کو نبی مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ دن کو رات کہے تو آپ کو رات کہنا پڑتا ہے, وہ رات کو دن کہے تو آپ کو دن ماننا پڑتا ہے. نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کو ہاں کرنی ہے, اتنا بڑا منصب ہے نبی کا. تو علماء نے حکومت کے ذریعے قانون پاس کروایا کہ قادیانی زندہ رہیں, جینے کا حق ہے, کاروبار کریں, عبادت گاہیں بھی بنائیں. یہ بھی نہیں کہا کہ عبادت گاہوں پہ پابندی ہے. اتنے براڈ مائنڈڈ بر صغیر کے علماء سب نے مل کے, تمام مکاتب فکر نے مل کے ایک لا پاس کروایا, کوئی ایسا کام قادیانی نہیں کرے گا جو مسلمانوں کا شعار ہو. ہر قوم کا اپنا ایک خاص شعار ہوا کرتا ہے. ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو قربانی بھی انہی شعار میں سے ہے. آپ نے قادیانیوں کے حق میں بھی ایک بیان دے دیا, جی ان کو بھی ایکچولی اجازت, وہ بھی انسان ہے. اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لوگ کہتے ہیں یہ ہیں جوڑ پیدا کرنے والے, یہ ہیں محبتوں والے, یہ وہ اخلاق ہیں جو غیرت ختم ہونے کی بنا پہ پیدا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اخلاق کا بھی ایک دائرہ کار ہے شریعت میں. آپ اپنی ذات کے لیے جتنے اخلاق برداشت کر سکتے ہیں نا, اتنے ہی اسلام کے لیے بھی کریں. کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ آپ جب آپ کی ذات پہ بات آئے گی آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے. جن اسکالرز نے قادیانیوں کی قربانی کی تائید کی ہے, میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ محلے کا کوئی چرسی بھنگی اٹھے اور کہے آپ کے بارے میں کہ میں یہ میرا باپ ہے, اور نادرہ میں بھی ولدیت میں آپ کا نام ڈال دے جبکہ آپ کو پتا ہے میں اس چرسی کا ہیروئنچی کا باپ نہیں ہوں, سب سے پہلے آپ اعلان برات کرو گے, بھائی اس مکھنچو اور ہیروئنچی اور چرسی کا میرے نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم خاندانی شریف لوگ ہیں, ہر ایرے غیرے کو ہم اولاد نہیں بناتے. نمبر دو, آپ اس کو پابند کرو گے, کوئی ایسا کام تم نے نہیں کرنا جس سے تم میری اولاد لگنے لگو, کوئی ایسا کام تم نے نہیں کرنا جس سے دیکھنے میں لوگوں کو کیا ہو, دھوکا ہو کہ تم واقعی میری کیا ہو, اولاد. ایک اسکالر آیا تھا نا جو مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز نکالتا تھا بالکل, آپ کو یاد ہوگا, تو اس کی آواز سے بہت دھوکا ہو رہا تھا لوگوں کو. بعض دفعہ لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سمجھ کے چندہ دینا شروع کر دیا, ایسی رپورٹیں آئیں. مولانا نے اس پہ پابندی لگائی کہ آپ کو میری نقل اتارنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ میری نقل سے کیا ہو رہا ہے, دھوکا ہو رہا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں آپ میرے بیٹے ہو, کوئی سمجھ رہا ہے کہ آپ میرے نائب ہو. تو حضرت مولانا کا غصہ آنا بجا تھا یا نہیں تھا؟ بھئی لوگ آپ نے نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے کہ لوگ آپ کو میرا بھائی سمجھ رہے ہیں, کوئی میرا بیٹا سمجھ رہا ہے, اصل نام آپ کا یہ نہیں ہے. کوئی بھی غیرت مند یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بھی اٹھ کے میری طرف نسبت کر لے اور جھوٹی نسبت ہو. تو کوئی بھی چرسی ہیروئنچی اٹھا اور ان اسکالر کی طرف نسبت کر دی جو آج قادیانیوں کی قربانی کے عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں ان اسکالر سے پوچھتا ہوں کہ کوئی چرسی ہیروئنچی اٹھے اور کہ یہ میرے ابا ہیں, آپ کہو گے بھائی نہ آپ کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت اور نہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگنے کی اجازت کہ آپ دیکھنے والوں کی نظر میں میرے بیٹے لگیں, اس پہ بھی آپ پہ پابندی ہے. نہیں کیا میں محلے کے بدماشوں سے پٹواؤں گا تمہیں. اب وہ چرسی کیا کر رہا ہے, وہ وہی کپڑے پہن کے عید کے دن گھومتا ہے جو آپ کے بیٹے پہن کے گھوم رہے ہیں, وہی شیروانی, وہی شلوار, وہی قمیض, وہی شیروانی سلوائی بھی ہے اس نے, نادرہ میں بھی نام ڈال دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں بیٹا تم نے نادرہ میں ابا میں میرا نام کیوں ڈالا ہو, کہیں گے دیکھیں انسان کے اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو سب کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سب کو پتا چل جائے گا کون سچی مچی کا بیٹا ہے کون غلط. اسلام اپنی رائے تھوپنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا کہ کسی کو کافر کہو کسی کو مسلمان کہو, ڈی این اے سے پتا چل جائے گا. آپ کہو گے بھائی ڈی این اے تیرا باپ کروائے گا جا کے, کیا کون کرواتا ہے ڈی این اے, देखने में तो सारी दुनिया यही समझेगी कि भाई तू क्या है, मेरी औलाद है, कल तू विरासत के लिए भी खड़ा हो जाएगा। और चलो कोई शरीफ इंसान कोई सच्चा होता ना तो आदमी कहता चलो मेरा वाला लग रहा है, ये लग रहा है, चलो एक बच्चा तो ऐसा हुआ जो देखने में अच्छा लग रहा है, एक तो ऐसा हुआ ना, चलो मेरा नहीं है लेकिन इसको अपने, क्योंकि अपने वाले इस काम के नहीं, इस काबिल नहीं है कि वो उनकी अपनी तरफ निस्बत करूं। एक साहब ने शादी की, कई बच्चे उनके, तो एक सौतेला बेटा भी था, तो कहने लगे ये मुझे बहुत बुरा लगता है। उनके दोस्त ने कहा इसके खानदान में अच्छा सिर्फ यही है जो इसको बुरा लग रहा है सौतेला होने की बेस पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई गैरतमंद इसको बर्दाश्त कर लेगा कि मेरी औलाद है नहीं और निस्बत किसकी तरफ कर दी, मेरी तरफ। अब आप खुश अखलाकी का मुजाहरा कर रहे हैं, एक्चुअली असल में इस्लाम तो एक वसी मजहब है, किसी को किसी पे तंज करने की, किसी को किसी के खिलाफ तकरीर की इजाजत नहीं है, ये उसका पर्सनल मामला है कि वो वही वेस्ट कोट पहन के घूम रहा है जो मेरे बच्चे ईद के दिन पहनते हैं, उसी कलर के कुर्ता शलवार पहने हुए हैं जो मेरे बच्चों ने पहने हुए हैं, इससे महल्ले वालों को धोखा हो रहा है कि यार अगर ये इसका बच्चा नहीं है तो वही वेस्ट कोट क्यों पहनी हुई है इसने, वही शलवार कमीज क्यों पहनी हुई है, वही उचकन क्यों पहनी हुई है, हैं भाई, और उतनी ही ईदी लेके घूम रहा है जितने उसके बच्चे ईदी लेके घूम रहे हैं, और घूम भी उन्हीं के साथ साथ रहा है। आप कभी बर्दाश्त नहीं करोगे। हम कादियानियों से कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तुमने एक झूठे आदमी की निस्बत कर दी, अब तुम्हारी मस्जिद का नाम भी मस्जिद हो, तुम बकरीद की तरह कुर्बानी भी हमारी तरह करो, हज भी हमारी तरह करो, तो सच्चे और झूठे में फर्क गैर मुस्लिम के लिए खत्म हो जाएगा। गैर मुस्लिम यही समझेगा ये भी मुस्लिम है, इसकी हम कादियानियों को किसी कीमत पे इजाजत नहीं देंगे, कुछ भी नामुमकिन है। ये बदअखलाकी नहीं है, ये गैरत का मामला है। आपका दोस्त बड़ा अच्छा, आप उसके साथ बहुत अच्छे अखलाक, सब कहते हैं जी अब माशाल्लाह ये वसीम भाई के अखलाक क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों से वसीम भाई नहीं आए मार्केट में, कोई नाम ऐसा बताओ जो सच्ची मुच्ची में ना हो किसी का नाम यार, ताकि कोई वसीम बयान में बैठा होता है वो फिर नाराज हो जाता है। अभी मैं जहाज में जा रहा था तो एक एयर होस्टेस आई, कहने लगे मुफ्ती साहब वो डुबो के खाने वाला जो लतीफा है ना, खुदा की कसम बड़ा मजा आया। जहाज में एयर होस्टेस ने बताया कि मुस्ता वो जो आपका लतीफा था ना डुबो के खाने का अपना ही मजा है। मौली साहब वो रिश्ता लेने गए थे, वो याद है वो जो डुबो के खाया था, रिश्ता टूट गया था ना उस पर, उसने कहा था रिश्ता टूटने का गम अपनी जगह मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा। तो एयर होस्टेस ने इतना शुक्रिया अदा किया, उसने कहा मौली साहब मेरा डिप्रेशन खत्म हो गई। फिर उसने एक सेल्फी ली कि अपने घर वालों को दिखाऊंगी मैं, तो वो अपने घर वालों को दिखा के घर वाले खुश हो जाएंगे, मेरे घर वाले क्या हो जाते हैं, वो इन सेल्फियों से नाराज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये खुलेआम क्या हो रहा है। तो इतने वजाहती बयान देने पड़ते हैं, एक्चुअली असल में वो यूं हुआ था, एक्चुअली वो उसने भाई समझ के बाप समझ के बोलो और ज्यादा इज्जत हो जाएगी, बाप समझ के अकीदत मोहब्बत में कि जी वो डुबो के खाने वाला लतीफा उसको पसंद आया था। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि डुबो के खाने वाले लतीफे ही हैं, बाज लोग मेरे बारे में कहते हैं अच्छा इनके बयान इसी वजह से हैं कि ऐसे लतीफे चल रहे हैं। हम तुर्की जा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, ये बयान ना कहीं दाएं बाएं हो जाए जो मैं लेके चल रहा हूं, गैरत बैरत ये सब बातें ना, आज के इसके जो लिबरल टाइप के स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं जिन्होंने हर चीज को ब्रॉड माइंडेड बन के गैरत ही सोसाइटी में क्या कर दी है खत्म, उस वो बयान चल रहा है उसमें वसीम की मिसाल देनी है मैंने, उसका नाम चेंज करके। मैं जा रहा था तुर्की अभी रमजान से पहले, हमारे साथ एक मौलवी साहब बैठे हुए थे सफर में, वो मौलवी साहब मुझे ज्यादा उन्होंने बयान नहीं सुने मेरे, वो चुटकुले ना ये जो शॉर्ट्स आते हैं ना, तो मुझे कहने लगे आप असल में इसलिए मशहूर हैं कि आप लतीफे बहुत छोड़ते हो ओपनली ना, आप लतीफे छोड़ते रहते हो, मजाइया बातें करते रहते हो, तो जाहिर है फिर। मैंने कहा अच्छा जी शायद ऐसा ही होगा, मैं नहीं ज्यादा कोशिश करता कि कोई ज्यादा सफाइयां पेश करूं आम तौर पे, कभी बहुत जरूरत हो तो फिर पेश भी करनी पड़ती है, एक लिमिट होती है ना, मैंने कहा अच्छा ऐसा ही होता होगा फिर, तो अब क्या करना है उसको समझा के हमने, भाई ठीक है अगर किसी को हिदायत मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो वो तो आखिरत में पता चलेगा ना। उन्होंने कहा लतीफे छोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं वगैरह वगैरह। अल्लाह की कुदरत, थोड़ी देर में आगे से एक बंदा आया, माशाल्लाह दाढ़ी उसकी, वो अपनी फैमिली के साथ यूरोप जा रहा था। उसने कहा मुफ्ती साहब मैं मुल्हिद हो चुका था, खुदा का मुनकिर, समझ रहे इस्लाम छोड़ चुका था। अच्छा वो मौलवी साहब के सामने कह रहे मैंने आपका बयान सुन के दाढ़ी भी रखी, मेरी बेगम ने भी पर्दा किया, भी मुझे पूरा सही तरह याद नहीं है उसकी कहानी, हो सकता है कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाए, और मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा ईमान बच गया, इस्लाम से मोहब्बत पैदा हो गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये रिपोर्ट आपके सामने, ये लतीफे सुन के, डुबो के खाने वाले लतीफे सुन के कोई इस्लाम में दाखिल, बोलो, नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते? अब सवाल पैदा होता है, जब डुबो के खाने वाले लतीफे सुन के इस्लाम में दाखिल नहीं होता तो फिर हम ये डुबो के खाने वाले लतीफे सुनाते क्यों हैं, ये चुटकले सुनाते क्यों हैं? सवाल ये पैदा होता है कि जब इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है तो हम ये सुनाते क्यों हैं? उसकी वजह ये भाई हमारा मिजाज है, हम अपने मिजाज से क्या हैं, मजबूर हैं। या आप हमारी कभी निजी महफिल में आओ, निजी महफिल जब मेरी क्लास होती है ना मदरसे में और सबक रिकॉर्ड ना हो रहा हो तो मैं तलबा को ऐसा हंसाता हूं कि हंस हंस के जमीन पे लेट जाते हैं वो। ये मिजाज है, इंसान की तबीयत कभी चेंज नहीं हो सकती, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। कुछ लोगों होते हैं खुश्क मिजाज, उनको हंसाना या उनसे मिजाह की बात सुनना, आप उनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो वो ना हंस सकते हैं ना हंसा सकते हैं। और बाद लोगों को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि उनके मिजाज में होता है, थोड़ी सी खुश मिजाजी होती है। तो हमारे मिजाज में कुछ इस टाइप की चीजें, कुछ ऐसे बचपन से ही जरासीम या कहीं पैदाइश से पहले अल्लाह ने इंस्टॉल कर दी है। समझते हो कि नहीं समझते? अच्छा लोग कहते हैं मेंबर पे बड़े खुश मिजाज नजर आते हैं, ये हकीकी लाइफ में ऐसे नहीं है। जितना मैं मेंबर पे खुश मिजाज नजर आ रहा हूं ना, ये मेंबर के तकद्दुस की वजह से थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है मैंने, और कैमरे की वजह से, सही है ना। हकीकी लाइफ में मेरा ख्याल है इससे 20 गुना ज्यादा होऊंगा, कम नहीं होऊंगा। आप कह सकते हैं इस्लाम में तो रोने धोने का हुक्म है, आखिरत का खौफ, ये हंसना और ये तो दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। इस्लाम में अल्लाह का खौफ भी है, रोना धोना भी है। तो हमने कब कहा कि हम रोते धोते नहीं है? ये भी नहीं कहा कि रोते धोते हैं, ये तो हमारा और अल्लाह का मामला है ना, ये तो अल्लाह जाने हम जाने। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, दिन गुजारे साज में, रातें गुजारी सोज में। साज गाने बाजे को बोलते हैं, साज का मतलब खुशो खुर्रम, यहां वो हकीकी गाने बाजे मुराद नहीं है। रातें गुजारी सोज में, गम में, उम्र भर हम दिन में बुलबुल, शब में परवाना रहे। शब में परवाने की तरह आग के गिर्द घूमते हैं, जैसे परवाना आशिक होता है ना आग का, शमा का। ये हमारे हजरत की कैफियत हजरत ने शेर में बयान की, मेरी कैफियत नहीं बयान कर रहा कि आप समझे मुफ्ती साहब शायद पूरी रात मसल्ले पे खड़े रहते हैं और रोते रहते हैं, दिन में हंसना शुरू करते हैं सुबह से रात तक नॉन स्टॉप। तो मैं अपनी कैफियत नहीं बयान कर रहा, मैं अपने शेख की कैफियत बयान कर रहा हूं। वो फरमाया करते थे कि जो दिन में जो अहलुल्ला जो बुलबुल की तरह चहक रहे होते हैं तो ये इसकी अलामत नहीं होती कि इनमें अल्लाह का खौफ नहीं है। तो किसी के बारे में चंद चीजें देखकर फौरन फतवा लगा देना ये ठीक नहीं है, ना किसी के रोना धोना देख के फौरन ये फैसला करना ठीक है बहुत नेक आदमी है, ना किसी का हंसना देख के फौरन ये फैसला कर देना ठीक है कि ये आखिरत से गाफिल है। समझते हो कि नहीं समझते? किसी को हंसता हुआ देखें तो ये ना फौरन फतवा लगाएं कि इसके दिल में अल्लाह का खौफ खत्म हो गया, गाफिल है। और किसी को रोता देख के फौरन ये भी फतवा ना लगाएं कि बहुत नेक आदमी है, ये थोड़ी देर की कैफियत सब पे होती है। कितने लोग हैं बड़े रोड़े धोरे होते हैं ना दुआओं में, सुबह फिल्म देखने जा रहे होते हैं सिनेमाघर में, 27वीं रात को देखो जब खत्म कुरान होता है तो कितना रोना धोना होता है मस्जिदों में, होता है कि नहीं होता? इसी दौरान दुआओं में चीखो पुकार लगी हुई होती है और उसका फोन आ रहा होता है और उसको इंसान कहता है थोड़ी देर बाद कॉल करना, उससे मेरी मुराद है गर्लफ्रेंड महबूबा। ये नहीं कि रोते हुए अल्लाह से तोबा कर ले कि अल्लाह इस नापाक गधे घोड़ों वाली मोहब्बत से मैं तेरी पनाह मांगता हूं, तोबा करता हूं। रोते हुए भी तोबा नहीं होती। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जो मोहब्बत है ये भंगियों चमारों वाली है, ये रिलेशन भंगियों चमारों गधे घोड़ों वाला है। ये डायलॉग मेरा फैलाओ दुनिया में, आम करो। अल्लाह का शुक्र है काफी फैल गया है। अभी इस्लामाबाद में एक साहब मिले, उन्होंने कहा यार ये जो आप कहते हो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गधे घोड़ों वाला हिसाब किताब है ये, तो मुझे अच्छा लगा कि ये गधे घोड़ों वाला ये डायलॉग अल्हम्दुलिल्लाह फैल चुका है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है? जो गधे और गधी का होता है, घोड़े और घोड़ी का होता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ये आजकल ना बड़े फखर से बताते हैं टीवी में भी, अब टॉक शॉक में, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे भाई तू जानी आदमी, तू जिना कर रहा है एक लड़की के साथ, बदकार आदमी, और तू दुनिया को बता रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। गधा गधी का में शादी होती है या फिजिकल रिलेशन होता है? आप लोग को पता ही नहीं तो बोलो ना। निकाह करना ये इंसानों की तहजीब है, बीवी बना के रखना किसी औरत को और औरत का शौहर बना के रखना ये इंसानों में तहजीब है, ये पैगंबरों का तरीका है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, निकाह में ऐसे ब्रेकअप नहीं होता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप के कोई उसूल नहीं है। ब्रेकअप हो गया जी, बस नहीं पसंद आई, छोड़ दिया। बीवी को छोड़ सकता है इंसान? दुनिया छोड़ना आसान है, बीवी छोड़ना मुश्किल है, और बीवी के लिए शौहर को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। खानदान इन्वॉल्व होता है। तो निकाह वाला सेटअप ये इंसानों वाला है, पैगंबरों वाला है, मूसा अलैहि सलाम वाला, इब्राहिम अलैहि सलाम वाला, आदम अलैहि सलाम वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, ज़करिया अलैहि सलाम वाला, याकूब, यूसुफ, यहया अलैहि सलाम वाला। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये गधा घोड़ा कुत्ते बिल्ले, थ्री पीस सूट और टाई से नहीं तहजीब का पता चलता। आज मुहज्जब होने का मैयार ही चेंज हो गया है। जो नहा धो के थ्री पीस सूट टाई में ब्रीफ के साथ में लेके घूम रहा हो उसको लोग कहते हैं तहजीबी याफ्ता आदमी है। जो धोती पहन के घूम रहा हो उसको गधा घोड़ा समझते हैं। अल्लाह की नजर में अमल से पता चलता है कि कौन गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार रहा है और कौन इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहा है। क़यामत में पता चलेगा अल्लाह के यहां कि कौन तहजीब याफ्ता कौम थी और कौन गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार के आई है। अखलाक किसके अच्छे हैं ये क़यामत में पता चलेगा। एयर होस्टेस के अच्छे हैं या उसके अच्छे हैं जो अपनी बूढ़ी मां का एहतराम करता है घर में रह के? एयर होस्टेस के भी अच्छे होते हैं लेकिन वो पेड होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वैसे भी अच्छे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एयर होस्टेस के अखलाक बुरे होते हैं, लेकिन वो जो जहाज में उसके अखलाक आपको नजर आ रहे हैं वो उस पे आखिरत में फैसला नहीं होगा। उस पे कंपनी फैसला करेगी कि इसकी सैलरी में इजाफा करना है कि नहीं करना। आखिरत में नहीं होगा। आखिरत में उस एयर होस्टेस को सवाब जब मिलेगा जब वो अपनी बूढ़ी मां की खिदमत करती और बटन दबाने पर फौरन हाजिर हो जाती है वो। नहीं आई बात? अभी मैं जहाज में जा रहा था तो एक साहब कोनी निकाल के बाहर, वो एयर होस्टेस से दो दफा कोनी टकराई उनकी, मैं पीछे ही बैठा हुआ था। एयर होस्टेस ने तबीयत से सुना दी, तमीज नहीं है कोनी अंदर करो। हालांकि एयर होस्टेस ऐसे किसी को सुनाती नहीं है, उसको मना है कि बिल्कुल भी ऐसी बदतमीजी नहीं करनी आपने। खुदा की कसम मुझे एयर होस्टेस की उस बदअखलाकी पे खुशी हुई। हालांकि कंपनी को खुशी नहीं होगी। कंपनी को अगर कंप्लेन कर देना कोई केस में मुझे यूं कहे क्या तमीज है कोनी अंदर करो, हैं? ये तो WERA का कंडक्टर हो गया ना। लोग तो कहेंगे, कंप्लेन भी हो सकती है उसकी कि देखो यार ये उसकी तनख्वाह कम हो सकती है, उसको निकाल सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इसमें गैरत है। अबे अखलाक की एक हद होती है, जब गुजर रहे हैं तो क्यों यूं निकाल के बैठा हुआ बाहर? नहीं आई बात समझ में? और गैरत ही खत्म हो जाए तो 20 दफा भी एयर होस्टेस को कोनी लग जाए, एक्सक्यूज मी सर बस काइंडली, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। کمپنیوں کے اخلاق اور ہوتے ہیں بھائی جان، گورے کے اخلاق اور ہوتے ہیں، اللہ اس کے جو اللہ چاہتا ہے نا ہم سے اخلاق، وہ الگ ٹائپ کے اخلاق ہے. ایسا نہ ہو بدتمیز بن جائیں ایک ہی دفعہ میں ہوئے یوں کر کے آپ لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں بات، کہ غیرت ختم نہ کرو میرے بھائی، تھوڑا تھوڑا بدتمیز بھی ہونا چاہیے انسان کو، لیکن موقع پہ جہاں بدتمیزی کا موقع ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہماری قوم بے موقع بدتمیز ہے، اس کو تو تمیز سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن میں صرف نظریہ سمجھانے کے لیے. مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پہلے ہی قومی سطح پہ بدتمیز ہیں تو اور زیادہ کہیں بدتمیز نہ بن جائیں. اصل تو اسلام میں یہی ہے کہ تمیز سے پہلی دفعہ میں کونی آرام سے اندر کروا دو، ٹھیک ہے. بار بار جب منع کر رہے ہیں اور پھر خاتون کی کونی ٹکرا رہی ہے تو اور بری بات ہے نا. اور اس میں بعض نیت کے فسادی بھی ہوتے ہیں، وہ بہانے بہانے سے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، اسے ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا خیر، اب یہ کون سی ایئر لائن تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا، جائیں روز اس نے تھوڑا سا بدتمیزی سے بات کی جو ہم کو بہت اچھا لگا، میں نے بڑا مزہ آیا، تو غیرت ہے اس ایئر ہوسٹس میں. اچھا میرے بھائی، تو ہم کیا بیان لے کے چل رہے تھے؟ ابے وسیم بھائی پہ تو فٹ کر رہا تھا اس کے. ابے نہیں، یہ وسیم بھائی سے ہٹ کے جس ٹاپک پہ ہم چلے تھے وہ تو جلدی سے کمپلیٹ کر دوں نا. ہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو میں بتا رہا تھا، تو بتاتا رہتا ہوں، بار بار سن لیا کرو. گدھے گھوڑے والا رشتہ ہے یہ، بھنگی چماروں والا رشتہ. جب بھی کوئی دوست آ کے بتایا کرے میری گرل فرینڈ، بولے کام گھوڑوں گدھے کتوں بلوں والا کیا تو نے یار. بلے میں بھی جب ٹھڑک ہوتی ہے نا، آپ کہہ سکتے ہو بلا بلی کا تو تھوڑی دیر کا ریلیشن ہوتا ہے، گرل فرینڈ کا تو دو تو تین تین سال کا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط فہمی ہے، بلے کی جب تک ٹھڑک پوری نہیں ہوتی وہ بلی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو بوائے فرینڈ کی جس دن ٹھڑک پوری ہو گئی نا، وہ دلچسپی اس کی ختم ہو گئی گرل فرینڈ میں، وہ بھی ٹاٹا کر کے چلا جاتا ہے. فرق صرف گدھے گھوڑے بلے میں اتنا ہے کہ ان کی ٹھڑک جلدی پوری ہو جاتی ہے، اور بوائے فرینڈ کی ٹھڑک پوری ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے اس کے جذبات سے. نہیں آئی بات؟ صرف میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوتا ہے بھائی، کیونکہ وہ اس کے باپ کی بہو ہے، وہ اس کے دیوروں کی بھابھی ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھڑک پوری ہوئی تو چھوڑ دیے. بھائی بچوں کی ماں ہے، پورا خاندان متاثر ہوگا. ابا کہے گا اتنی اچھی بہو میری خدمت کرنے والی، اور پھر بہو اگر وہ رشتہ دار بھی ہو، کزن ہو، اور مشکل ہے طلاق دینا. گرل فرینڈ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی ویلیو ختم، بیوی جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے خاندان میں ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب تو آرڈر چلتے ہیں اس کے. ہاں وہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں گرل فرینڈ رکھنے میں جو مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے. اچھا استغفر اللہ، یہ نہیں، گرل فرینڈ رکھنے میں ڈپریشن بھی ہوتی ہے یہ پوچھ رہے ہیں ان کو؟ نہیں، یہ نہیں، عام مثال دے رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا. گرل فرینڈ تو ایک ڈپریشن، ایک آپ یوں سمجھو کہ آپ نے ڈپریشن کا کنستر سر پہ اٹھایا ہوا ہے، کیا پتا کب ٹر بن جائے. بھائی ان کو میں کہتے ہیں ٹر گیا، کسی بھی وقت ٹر سکتی ہے وہ، کیونکہ اس کے رشتے کی بیس بھی یہی ہے کہ آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں. آپ کو لکوا ہو گیا، گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. آپ کی جیب خالی ہو گئی، گرل فرینڈ مارکیٹ سے شارٹ. بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے. اب ہاں، ہماری کورٹ نے، عدالت نے میاں بیوی کے رشتے کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا ہی بنا دیا ہے، کیونکہ عدالتی خلا بیوی جیسی جائے گی خلا پکڑا دیتے ہیں، تو اس کا وہ پھر وہی ہو گیا. لیکن اسلام نہیں مانتا اس کو. اسلام عورت کو طلاق کا اختیار اس وقت دیتا ہے جب مرد واقعی ظلم کر رہا ہو. قدرتی آفت آ گئی ہے تو میاں بیوی شریک حیات ہے نا. شریک حیات کا مطلب خوشی غمی میں ساتھ رہنا ہے. تو مرد مالدار تھا تو بھی عورت کہتی ہے میرا شوہر ہے، آج حالات نے پلٹا کھایا غریب ہو گیا تو بھی عورت کیا کہے گی، میرا شوہر ہے یہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو گدھے گھوڑوں والے ریلیشن نہیں کیا کرو بھائی. وہ میں اب بتائیں کہاں چل رہا تھا میں، یہ گدھے گھوڑوں پر بات کہاں سے آئی؟ گرل فرینڈ والے سے تو آئی، یہ گرل فرینڈ پہ بات کہاں سے؟ ابے یار یہ कुछ तशनगी है, कुछ कहीं बीच में गड़बड़ हुई है। वो तो असल बयान था ना, वो तो मैं भी लेके चलूंगा, ये बीच में भी कुछ बात। चलो खैर, तो हम ये बात अर्ज कर रहे थे आपसे कि कोई भी भंगी चमार उठ के आपकी तरफ जब निस्बत कर लेता है, यार ये सोचो ये कुछ मुझे तशनगी है कुछ के कहीं इधर उधर टर्न मारा है हमने जी। हाँ, तुर्की का वाकया मैं सुना रहा था, वो जो डबो के खाने वाला ना, तो उन साहब ने बताया कि मुफ्ती साहब आपका बयान सुन के मैं इस्लाम छोड़ चुका था, वापस इस्लाम में दाखिल हो गया और माशाल्लाह दाढ़ी रखी उन्होंने। और ऐसे एक वाकया नहीं है भाई, अगर मैं ये नोट करना शुरू कर दूं, लिखना शुरू कर दूं, तो ये बहुत ज्यादा वाकया है। मैं इनको लिखता हूं, कमेंट्स में तो आ रहे होते हैं यूट्यूब पे। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम ही एक स्कॉलर हैं, बाकी लोगों से फायदा नहीं हो रहा, बाकियों से हमसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा। मेरा मकसद सिर्फ ये कि ये जो हमारे बारे में मशहूर कर दिया ना, ये चुटकले और लतीफे ही हैं, तो ये तो शॉर्ट क्लिप वाले क्या करते हैं, बीच से लतीफे ही बना के चला रहे होते हैं। क्लिप देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या बातें कर रहा है। हाँ, तो बाकी ये है कि हम ये चुटकले सुनाते क्यों भाई, मिजाज है हमारा, मजबूरी है। हमने लोगों से शुरू में ही कहा भाई, जिसने सुनना है सुने, नहीं सुनना तो ना सुने भाई, कहीं और दुनिया में कहे, खाली हम अकेले तो नहीं है ना, दीन की खिदमत तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो आपको जिससे फायदा हो आप उधर चले जाए, क्या ख्याल है भाई। कुछ लोग होते हैं जो बड़े खतरनाक खतरनाक बयान कर रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं, वो भी ठीक है। एक स्कॉलर है बड़े मशहूर, बड़ा अच्छा बयान करते हैं, डिफेंस में खातून ने बताया कि मैं इनका बयान सुन सुन के ना, मुझे इतना जहन्नम का खौफ बिचारी में पैदा हो गया कि अब वो डिप्रेशन में चली गई। मौत का खौफ, जहन्नम का खौफ, बहुत से लोगों को फायदा हुआ उनके बयान सुन के, गुनाह छोड़ दिए, लेकिन कमजोर दिल लोगों को फायदे के बजाय क्या हो गया, नुकसान हो। तो मैंने उनसे कहा कि वो बड़े अच्छे आलिम है, लेकिन आप उनका बयान ना सुने, आपके दिल में खौफ जो पैदा हो गया ना, देखो जहन्नम का खौफ इतना जरूरी है जो बुराई छुड़वा दे आपसे, बस इससे ज्यादा नुकसान दे है, फायदा नहीं है। वो खौफ जो सेहत खराब कर रहा है आपकी, तो इस्लाम तो ताकतवर, मोमिन को ताकतवर देखना चाहता है ना। हाँ, तो मैं यहां से बात कर रहा था कि सिर्फ किसी के रोने को देखकर भी आप जल्दी मुतासिर ना हो, किसी के हंसने को देख के भी आप जल्दी मुतासिर, जल्दी बदगुमान ना हो। इसमें मैं बात कर रहा था कि बार दफा 27वीं रात को कैसी चीखो पुकार लगी होती है, रो रहे हैं, हाय हुए, कलाबाजियां खा रहे हैं, उसके बाद रात ही को प्रोग्राम होता है सुबह फिल्म देखने का, ईद के दिन नई फिल्म आएगी उस वो देखने का प्रोग्राम होता है। ऐसे लड़के इतकाफ में बैठे हुए होते हैं, अबे कौन सी फिल्म आ रही है, अब तो पता नहीं सिनेमाघरों में फिल्में देखने का रिवाज है या नहीं है, वो तो यूट्यूब ने कंबलों में ही फिल्मों को दाखिल कर दिया है। तो ये रोना रोना है, रोना तो निदामत का रोना होता है भाई, आपको अपने गुनाहों पे निदामत हो, कम से कम उस वक्त तो जज्बा पैदा हो कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। आज हज भी हो रहा है, बेपर्दगी भी चल रही है, उमरे भी हो रहे हैं और बेपर्दगी भी चल रही है, बहनों की विरासतें भी खा रहे हैं। हज पे जाओ ग्रुप के साथ, आदमी हैरान होता है, जाते हुए खवातीन की कैफियत कुछ और होती है, वापसी पे पता ही नहीं चलता कि ये हज करके आ रही हैं। अबे थोड़ा सा तो अल्लाह का घर का, थोड़ा घर पहुंचने तक तो थोड़ा ख्याल कर लो भाई, है भाई। मेरा सऊदी अरब का बहुत सफर हुआ है, अब तो सऊदी अरब में पर्दे की ज्यादा पाबंदियां नहीं है, पहले पाबंदी थी तो बहुत दफा ही देखता था, हम सऊदी अरब जा रहे होते थे तो स्कार्फ और ये, जैसे ही सऊदी अरब से वापस आ रहे हैं लगता ही नहीं था कि ये सऊदी अरब का जहाज है या कहीं अमेरिका के इसी जहाज में बैठे हुए हम। अरे तुम मक्का मदीना से होके आ रहे हो, थोड़ी सी तो शर्म करो यार, 8-10 दिन बाद ये कर लेना। क्यों हज में नीयत ही नहीं होती अपने आप को चेंज करने की, हज में दिल में इरादा ही नहीं होता कि हम तौबा करके आएंगे। हज में ये होता है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करके हमने आना है, तौबा की नीयत नहीं, तौबा का इरादा नहीं। हमने उलमा के साथ भी हज किया है भाई, अहलुल्लाह बुजुर्गों के साथ, क्योंकि हम लोग क्या बुजुर्ग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से फुरके ऐसे हैं उनमें बुजुर्ग मार्केट में मिलेगा ही नहीं आपको। हम लोग क्या चूंकि बुजुर्ग होते हैं तो हमने बुजुर्गों के साथ भी सफर किए हैं। मेरे ऊपर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि अल्लाह ने मुझे कुछ अरसा बुजुर्गों की सोहबत नसीब कर दी, ये मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। मैं बुजुर्ग तो नहीं बना, लेकिन मुझे ये अंदाजा हो गया उन बुजुर्गों के साथ रहकर कि बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मस्जिद तो बना दी दम भर में ईमां की हरारत वालों ने, ईमां की हरारत जिनके दिल में थी उन्होंने दो मिनट में मस्जिद बना दी। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। पुराना पापी था, पुराना आदि था बेनमाजी होने का, वो मस्जिद तो बना दी लेकिन वो बेचारा मस्जिद बना के भी नमाजी ना बन सका खुद में। तो मेरी भी यही हालत है भाई, हमने बुजुर्गों के साथ वक्त तो बहुत गुजारा, बुजुर्ग नहीं बन सके हम। लेकिन इतना फायदा हो गया कि पता चल गया कि बुजुर्ग की डेफिनेशन क्या है। नहीं आई बात समझ में, जिस फील्ड के माहिरीन के साथ रहो ना कुछ वक्त, फिर आपको अंदाजा होगा कि इस फील्ड के माहिर किसे कहते हैं, वरना आपको मंजन बेच देगा कोई, आपको बुजुर्ग के नाम पे धोखा दे देगा। तो मैंने हज उमरा अहलुल्लाह के साथ भी किया, आम लोगों के साथ भी किया, जमीन और आसमान का फर्क नजर आया, जमीन आसमान का। उनकी कैफियत कुछ और होती हैं अल्लाह के घर की जियारत के लिए, उनकी दुआएं अहलुल्लाह की, उनकी इबादत। हालांकि वो बीसियों हज कर चुके हैं, वरना इंसान आदी हो जाता है ना एक 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 काम बार बार कर करके। रोज़े रसूल की जियारत के वक्त उनकी कैफियत, बैतुल्लाह की जियारत के वक्त उनकी कैफियत और उनकी दुआएं, उनकी इबादत, उनका जज्बा, और आम लोगों के साथ भी किया है। तवाफ के दौरान गप्पे मार रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है, सेल्फियों पे ज्यादा जोर होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप सेल्फी ना लें भाई, एक बेहतरीन यादगार है बैतुल्लाह की जियारत की है, इंसान जब किसी से मिलता है यादगार रखता है, बाद में कर लेना ये काम, अभी तो इबादत पे जोर लगाओ ना। देखो आपने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, पहली दफा नमाज पढ़ रहे हो आप चाहते हो मेरी वीडियो बने ताकि मेरे पास याद कर रहे कि मैंने कभी नमाज ही पढ़ी थी, तो हम उसको मशवरा देंगे पहले तमीज से सच्ची मुच्ची वाली नमाज पढ़ ले, फिर वीडियो के लिए एक ऐसे तस्वीर बना लेना, ठीक है ना, क्या ख्याल है। पहले सच्ची एक जिंदगी में एक दफा तो तू नमाज पढ़ रहा है, वो भी कैमरे की नजर कर देगा तो सारी तवज्जो किधर जाएगी, अल्लाह की तरफ जाएगी या वीडियो की तरफ जाएगी। पहली दफा तो तू नमाज पढ़ रहा है तो तमीज से खुशू खुजू के साथ पढ़ ले, बाद में फिर मुझे कैमरा पकड़ा देना, यूं खड़े हो जाना, ठीक है ना, फिर मैं तेरी तस्वीर ले लूंगा खुद ही, एक यादगार रह जाएगी कि तूने जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी थी। ये भी एक जज्बा होता है लोगों का। तो हम नहीं कहते कि आप बैतुल्लाह जाएं तो आप सेल्फी ना बनाएं, यादगार ना रखें, वो तो सबसे बड़ी यादगार है कि आपने अल्लाह के घर की ज़ियारत की है। लेकिन भाई पहले अल्लाह का हक तो अदा कर दो, तवाफ मामूली इबादत थोड़ी है, आप तवाफ को हल्की इबादत समझते हो। पैगंबरों ने बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाए हैं, उस जगह पे किस किस मुकद्दस हस्ती का पांव पड़ा है जहां आप बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ कर रहे होते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, कितने सारे पैगंबर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, सुफियान सौरी, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर, अबू मसूद अंसारी, हुजैफा इब्ने यमान, उस्मान इब्ने मजून, कौन सा सहाबी है जिसका वहां पांव न रगाओ। कहां कहां से लोग दुनिया में नहीं आए जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, अपनी जानों पे खेल के आए सिर्फ उस छोटे से घर के गिर्द चक्कर लगाने के लिए, उनको उसकी कदर थी। आज तो एंटरटेनमेंट है यार, अपनी कजनों के साथ जा रहे हैं, नामहरम लड़कियों के साथ, उनके चेहरे खुले हुए हैं, गप्पे हो रही हैं, बदनजरी भी चल रही है, पूरे सफर में गप्पे मारते हुए जाएंगे, फिर वहां जाके कोई, देखो दिल की कैफियत अपने इख्तियार में नहीं है, दिल की कैफियत अपने इख्तियार में नहीं, जाहिर तो आपके इख्तियार में है ना। हदीस में आता है रोना नहीं आता दुआ में तो रोने जैसी सूरत बना लो। अब आप ये तो नहीं करोगे कि मैं दुआ मांग रहा हूं क्योंकि मुझे रोना नहीं आ रहा, तबीयत नहीं लग रही, तो मैं हंसते हुए दुआ मांगना शुरू कर दूं, یا باتیں کرتے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں, یہ تو دعا کی بے قدری ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ کا دل دعا میں نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں, صورت ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے. آپ کا دل حج میں نہیں لگ رہا, طواف میں نہیں لگ رہا, شکل ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے, اللہ اسی کو قبول کر لے گا. تو آپ سیلفی لے لیں, لیکن بھائی پہلے عبادت کو تمیز سے کر لیں آپ. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے فرقے میں بزرگ ہیں ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو مجھے صحبت کا موقع ملا تو مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ورنہ آج کل لوگ اسی میں کنفیوز ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں نا, وہ میسج ٹی وی نے میرا وہ چلایا ہے عاملوں کے خلاف, اس پہ بعض لوگ نیچے بڑے بے بھر گئے ہیں, بول رہے ہیں مفتی صاحب جب آپ کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے تو آپ اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو, یہ کسی کی فیلڈ نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یہ کوئی فیلڈ ہے ہی نہیں, سمجھ رہے ہو, یہ جو روحانی ٹوپی ڈراما ہے نا یہ کچھ ہے ہی نہیں, فیلڈ ویلڈ ہی نہیں ہے یہ. جن چڑیل بھوت آ جائے بس سورہ فلق سورہ نات پڑھ کے دم کرو, یہی ہے فیلڈ, سمجھتے ہو؟ ایسا تھوڑی کوئی بھی کوئی چیز وضع کر لے اور بولے یہ پھر اس میں کیا ہے, یہ اس کے فیلڈ ہونے کا ثبوت دو. ایک آدمی کوئی نیا طریقہ علاج لے آئے اور میں کہوں یہ کہاں سے آیا, تو یہ اس کے ذمے کہ وہ ثبوت پیش کرے, اس کے ذمے. اچھا خیر, اور ہمارے ذمے اس کے غلط ہونے کے اتنے ثبوت ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ جو روحانیت کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا. اچھا لوگ مجھے پھر وہی بات میں بار بار دہرا دہرا کے تھک گئے, لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی مفتی صاحب غلط عاملوں کے خلاف ہیں. وہ نہیں بھائی, غلط عاملوں کے تو سب خلاف ہیں, میں صحیح عاملوں کے خلاف ہوں, صحیح ہے نا, غلط کے خلاف نہیں ہوں میں. غلط کے خلاف بول کے میں نے کون سا تیر مار لیا, وہ تو غلط ہیں, وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں کہ غلط غلط ہوتا ہے. میں صحیح کے خلاف ہوں, میں کہہ رہا ہوں جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں, جس کو علماء صحیح سمجھ رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں. اب سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ سمجھ میں. اب لوگ پھر کہتے ہیں آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. او بھائی ہم علماء سے دین کے علم میں آگے نہیں نکل رہے, یہ روحانی ٹوپی ڈراما کوئی دین کا علم نہیں ہے, اس میں علماء کو بھی عامل بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور میں نے بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, صرف سنا نہیں ہے دیکھا ہے. اور میں ان علماء کے نام لے کے بتاؤں تو آپ کے ہوش اڑے آئیں, کن کن لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو, اس سے بہتر ہے ڈبو کے کھاؤ بس بیٹھ کے. چائے میں نا کیکرس ڈبو کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن کیکرس میدے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. زیادہ کھاؤ نا, گیس, بدہضمی, بلغم, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوئی یہ سائنسدان ایسا کیکرس ایجاد کر لیں جس میں بدہضمی نہ ہو, تو میں سارا دن کیکرس ڈبو ڈبو کے کھاتا رہوں. گرم گرم چائے میں تازہ کیکرس ہو, آپ خود دل سے بتاؤ وہ بغیر ڈبوئے کھانے میں مزہ آئے گا یا ڈبو کے کھانے میں آئے گا, بتاؤ؟ ڈبو کے کھانے. لیکن بدہضمی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کاربوہائیڈریٹ ہے نا, اور تو کوئی پروٹین پروٹین تھوڑی ہے اس میں, ہے نقصان دہ. اس لیے نہیں کھاؤ آپ, اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. پہ تو رشتہ کر لیتا پھر ساری زندگی ڈبو کے, سسرال جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. میں بار بار بتاتا ہوں, بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ تو ملتے رہتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہو رہا. میں ان کو بار بار بتاتا ہوں کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے, تم رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ ڈیٹول سے نہاؤ, سب سے پہلے تیزاب سے نہاؤ, کپڑے استری کرو, بڑے زبردست قسم کی خوشبوئیں لگاؤ, اور ایسے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, دانت تیزاب سے دھو, کیونکہ گٹکے پان کے نشانات, یہ پہلا امپریشن پڑتا ہے. اس کے بعد جاؤ اپنے بڑے تمیز سے وہ لا کے رکھیں چائے, تو چینی نہ ڈالو. بڑے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھو, جتنے بھی عظیم لوگ ہیں سب شوگر کے مریض ہیں. بڑے لوگ ہیں نا وہ نہیں چینی وینی کہتے ہیں, ایکچولی ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا, اس کا مطلب آپ ایک عظیم انسان ہیں. غریب آدمی ہے, اس کو ڈاکٹر منع ہی نہیں کرتا, وہ چینی کے چمچے بھر بھر کے ڈالتا رہتا ہے, اسے نقصان بھی نہیں ہوتا. چھ چھ چمچ چینی ڈال رہا ہوگا اور پی رہا ہوگا, کوئی نقصان نہیں, اس کا مطلب غریب آدمی ہے. یہ کیا خیال ہے, غریب آدمی ہے نا یہ. مالداروں کو تو بھائی ایک ٹپکا بھی زیادہ ہو گیا نا, ایک دم ان کا نمک تھوڑا زیادہ ہوگا, بی پی ہائی ہو گیا ان کا. गरीब आदमी के ये मसाइल नहीं है आमतौर पे, वो चीनी चमचे भर भर के पी रहा होता है। छह छह कप चाय मैंने गरीबों को एक टाइम पे पीते हुए देखा है, मग्गे भर भर के ना शीरे के बना बना के पी रहे होंगे। तो आपने कोई ऐसा अमल नहीं करना है जिससे आप देखने में क्या लगे, गरीब लगे। तो आपने वहां जाके तमीज, ये नहीं कहना कि मुझे शुगर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो शुगर के मरीजों का होता है। आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, स्टाइल ऐसा होना चाहिए। और दिल तो आपका बहुत चाहेगा केक रस रखा हुआ है फौरन डुबो के खाऊं, बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी। आप बहुत थोड़ा खाते हैं, आप क्या करते हैं, बहुत थोड़ा खाते। अंडा वो भी सिर्फ उसकी जर्दी थोड़ी सी निकाल के आपने खा ली, बस थोड़े से प्रोटीन, और वो भी पहले डब्बे पे चेक कर लें कि कितनी कैलोरीज हैं उसमें, क्योंकि गरीब आदमी कैलोरीज चेक नहीं करता। मालदारों का एक बड़ा मसला आजकल ये भी बन चुका है, खाने से पहले कैलोरीज चेक की जाती हैं। डॉक्टर ने, एक साहब ने मुझे बताया, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, बड़े लोगों के साथ भी मैं बहुत मिलता हूं, तो कहते हैं डॉक्टर ने एक्चुअली हमें इतनी कैलोरीज एक दिन में रिकमेंड की है, तो हम इससे ज्यादा। मैंने कहा डब्बे पे कौन बैठ के कैलोरीज गिनता रहेगा, मैं अगर पराठे की कैलोरीज सुबह चेक करना शुरू कर दूं तो चेकिंग में मेरी कैलोरीज आधी हो जाएंगी, मुझे तो दो के बजाय ढाई पराठे खाने पड़ेंगे फिर। तो खैर, तो वो फिर छांव में मिलेंगे तो किसी वक्त बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, अब ये ओपनली फिर वो सब समझ जाएंगे, ससुराली भी आपके समझ जाएंगे, अबे ये मुफ्ती साहब से सीख के आया है, तो वो कभी छांव में मिलेंगे तो आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत से लोग रिश्ते लेने जाते हैं, उनको रिजेक्ट ही हो रहा होता है उनका, वो टेक्निकल कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, और जाते ही ना एकदम लट्टू नहीं हो जाए करो, मुझे बहुत पसंद है मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। खूब समझ लो, कभी कोई तुम्हारी मजबूरी की बेस पे अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा, ये दिमाग से। कोई बेवकूफ नहीं है कि वो तुम मजबूर हो तो अपनी बेटी तुम्हें पकड़ा दी, तुम मरे जा रहे हो, वो मरा जाएगा तो देगा। वो काम करो जिससे वो मरे आप पे, ना कि ये शो करो कि मैं मर रहा हूं, वो कहेगा मर जा, हमें क्या करना है तेरा, हमने अपनी बच्ची का मुस्तकबिल देखना है, तेरा इश्क मौज का थोड़ी देखना है हमने। छिछोरी हरकतें करते हैं जाके, फिर बोलते हैं शादी नहीं हो रही। खैर, अच्छा खैर, अभी कहां से वो मैं दोबारा उस तरफ आ जाऊं, तो गैरत की बात मैं कर रहा था, ठीक है ना। आजकल बहुत से लिबरल किस्म के स्कॉलर ऐसे हैं कि इस्लाम के मामले में उनकी गैरत बोलो खत्म, लिहाजा वो ब्रॉड माइंडेड बने हुए हैं, उधर भी ला जाओ, उसको भी ले आओ, इधर भी ले आओ, उसको भी ले आओ। ओ भाई, एक बाउंड्री है, खूब समझ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की अलामतों में आपने इसको शामिल किया, अल-हुब्बु फिल्लाह वल-बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह ही के लिए नफरत भी है। देखो, अपनी कंट्री से लोग मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते, करनी चाहिए, लेकिन आपकी कंट्री की किसी कंट्री से दुश्मनी हो गई और आपका कंट्री कह रहा है अटैक करो इसके ऊपर, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, आर्मी को कह रहा है, आर्मी कह रही है नहीं हम क्या है, मोहब्बत, हम सब इंसानों से मोहब्बत करते हैं, तो कंट्री का सरबरा क्या कहेगा, भाई अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो, इस मोहब्बत में जब दूसरे मुल्क से लड़ाई हो रही है तो मुल्क से मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने से मोहब्बत की के साथ दुश्मन है उससे क्या करो, नफरत करो उससे। वहां ये लिबरल लोगों को यह फलसफा समझ में नहीं आएगा कि सबसे मोहब्बत, महबूब से मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं होती जब तक महबूब के दुश्मनों से नफरत का उंसर ना आ जाए। समझता है कि नहीं समझता है? हम ये नहीं कह रहे कि कादियानियों को मारना पीटना शुरू कर दो, हम इसके कायल नहीं है। हम कह रहे हैं एक बाउंड्री है इस्लाम में और कादियानियत में, उस बाउंड्री को क्रॉस मत करो। हम कादियानियों को इस्लामी शायर का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये हमारे मजहब की चीजें हैं, इससे इस्लाम और कादियानियत आपस में मिक्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। मैं वो गैरत की मिसाल दे रहा था कि आप ब्रॉड माइंडेड बन रहे हैं कि जी सबसे अच्छे अखलाक, आपका एक दोस्त है, आप उससे बहुत अच्छे अखलाक से मिलते हैं, जब भी घर आता है आप उसको केक रस चाय में डुबो डुबो के अपने हाथों से खिलाते हैं आप उसको। उससे एक दिन कप टूट गया चाय का, आपने कहा कोई बात नहीं यार, दोस्त हो यार, कीमती कप था, यादगार था, जहेज में मिला था, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, दोस्ती निभानी है, अच्छी बात है, होना ऐसे चाहिए इंसान। ایک دن اس نے سخت الفاظ آپ کو کہہ دیا لڑائی جھگڑے میں, آپ نے دوستی یاری کی خاطر کیا کر لیا, برداشت کر لیا. آپ نے کہا یار کوئی بات نہیں, دوست ہے, ہو جاتا ہے یار اونچ نیچ. اس طرح کے معاملات آپ کے اس کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, آپ نے پیسے پکڑا دیے. ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی بیگم کی طرف کچھ ضرورت سے زیادہ دیکھتا ہے, آپ کی بیگم کی طرف کچھ ضرورت سے بولو. آپ نے تاویل کر لی کہ یار بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوگا. آپ نے براڈ مائنڈڈ تھے نا, آپ براڈ مائنڈڈ, آپ نے کہا یار بھابھی کو دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو کہیں سن لیا ہو کہ بھابھی کو دیکھنے میں حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, شاید کہیں پڑھ لیا ہو اس نے کسی کتاب میں. اسکالرس تو آج کل آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں ہر طرح کے. تاویلات 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 تاویلات. ایک دن آپ نے دیکھا کہ یہ تو بھابھی کو لائن مار رہا ہے, میسج پڑھ لیے. اب بھی آپ براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں کہ نہیں یار تم آیا کرو. ایکچولی انسان کو چاہیے ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جس سے سامنے والے کو پتا چلے کہ میں غلط ہوں تو میں تمہیں محبت سے سمجھاؤں گا. اسلام میں سختی بالکل بھی بولو نہیں. یہ آپ نے ڈائیلاگ شروع کر دیے, میرا دوست ہے غلطی ہے, غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے, لائن مار رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا. لیکن اسلام میں سختی نہیں ہے بالکل. اسلام ایک وسیع مذہب ہے, اسلام ایکچولی یہ چاہتا ہے کہ محبت سے بات کرو. تو اے میرے دوست میں تجھے محبت سے سمجھاتا ہوں کہ یہ کام غلط ہے, باقی تیری مرضی بھائی. انسان اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, کسی پہ رائے تھوپ نہیں سکتا. یہ فلسفہ بھی آپ نے اس کو سمجھا دی اور پرچی پہ لکھ کے دے دیا کہ کبھی بھول جاؤ تو یہ پڑھ لینا کہ انسان اپنی رائے دے سکتا ہے, تھوپ بولو نہیں سکتا. میں تھوپوں گا نہیں اپنی رائے, میں سمجھاؤں گا کہ یہ غلط. پھر بھی اگر تمہارا غلط تعلقات ہیں تو بھائی اب اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے, میں سمجھا سکتا ہوں, رائے مسلط نہیں کر سکتا. غیرت مند بیٹھا ہوگا کہے گا تیرے سے زیادہ غیرت لیس آدمی دنیا میں میں نے دیکھا نہیں ہے. یہی مذہبی اسکالر بہت سارے, سب کی بات نہیں کر رہا, لبرل قسم کے اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں. یہی کام کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ غیرت کا مسئلہ ہے بھائی. ایک شخص جو مسلم نہیں ہے, جس نے ایک جھوٹے نبی کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا, ہم اس کو زندہ چھوڑ دیں, یہ ہمارا ظرف ہے, یہ ہم نے برداشت کر لیا, یہ ہمارا ظرف ہے, ہم دنیا میں بدمنی نہیں پھیلانا چاہتے. آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بقرعید پہ جانور بھی کاٹے, حج بھی کرے, عمرے کی بھی اجازت ملے اس کو, وہ عبادت گاہیں بنائے, اس کا نام مسجد رکھے, وہ اذانیں دیں, پتہ ہی نہ چلے کہ ان میں سچے نبی کا ماننے والا کون ہے, جھوٹے نبی کا ماننے والا کون ہے, یہ فرق ہی ختم ہو جائے, اور ہم پیغمبر سے عشق اور محبت کے دعوے بھی کریں. خدا کی قسم ایسا مسلمان قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. تو بعض اسکالرز میں غیرت ختم ہو گئی ہے بھائی. دنیا کو خوش کرنے کے لیے براڈ مائنڈڈ بن بن کے اس شریعت کے حکام کیا کر دیے انہوں نے, چینج کر دیے. ایک باؤنڈری ہے اسلام کی, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بعض اسکالرز کیا کرتے ہیں, ایک آدمی حرام کماتا ہے, ایک آدمی کیا کرتا ہے حرام, سب کو پتا ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے, حرام جیسے اس کے حلق میں اتارنا حرام ہے, آپ کے حلق میں وہ نوالا بھی کیا ہے حرام. آپ اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ نے اسلام کی باؤنڈری کو کیا کر دیا, کراس کر, اس کی اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایکچولی وہ یوں ہو جائے گا, ایکچولی وہ یوں ہو جائے گا, باڑ میں جائے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو جنت میں لے جانے کی خاطر ہم خود جہنم کا سودا نہیں کر سکتے, پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ضروری ہے. کوئی شرابی شراب پی رہا ہے, آپ اس کو شراب چھڑوانا چاہتے ہو, وہ کہتا ہے دو گھونٹ پیو گے تو میں تمہاری بات سنوں گا. آپ کے لیے اجازت ہوگی دو گھونٹ پینے کی؟ کہ یار میرے ایک گھونٹ پینے سے ہزاروں شرابی میری بات سن لیں گے اور اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ایک گھونٹ پی لیتا ہوں, اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں بھائی, وہ آئیں اسلام میں یا نہ آئیں, شراب چھوڑیں نہ چھوڑیں, آپ کے لیے ایک قطرہ بھی اس میں سے حلال نہیں ہے. میرے پاس ایک اہل حدیث عالم نے کہا کہ تین طلاقیں جو عورت مرد دے دیتے ہیں نا, تو جب ان کو کہیں سے گنجائش نہیں ملتی, عورت کو گھر اجڑتا ہے اس کا, تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ تین ایک ہوتی ہے. میں نے ان سے کہا ہم نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے, بچانے کے لیے اسلام کو تبدیل نہیں کرنا. یہ اجماعی مسئلہ ہے, میں تو بار بار بتاتا رہتا ہوں تین طلاق کا تین ہونا. مفتی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے یا اسلام میں روکنے کے لیے شریعت کے مسئلے کو کیا کر دے, چینج کر دے. یہ اجازت نہیں ہے. کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہوتا رہے بھائی, جہنم میں جہاں اتنے سارے لوگ جائیں گے, دو چار اور چلے گئے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے جہنم سے بچیں, لیکن اس حدود میں رہ کے جو حدود شریعت نے متعین کی ہے. ابھی ایک سوال آیا میڈیا پہ, اچھا وہ مجھے یاد آ گیا, بیان کے بعد میں اس کو ذرا مزید ایکسپلین کرتا ہوں اس سوال کو, وقت چونکہ مکمل ہو رہا ہے. کوئی خاتون تھی جو شیعہ مسلک کو فالو کرتی ہیں, انہوں نے روتے روتے بتایا, یوٹیوب پہ یہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہیں کلپ چل رہا ہے, ابھی مجھے یاد نہیں کہاں دیکھا تھا میں نے, وہ روتے روتے کہ یہ عمر لا جو ہے نا, عمر لا, حضرت عمر نے تین طلاق کو تین قرار دیا نا جو حدیث میں آتا ہے. اس نے کہا عمر لا جو, حالانکہ یہ صرف حضرت عمر کا نہیں, قرآن و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے. اس نے کہا عمر لا نے میرا گھر برباد کر دیا, عمری قانون نے میرا گھر برباد کر دیا. شیعہ لوگ تین طلاق کو تین نہیں مانتے, وہ بھی ایک ہی کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں ایک بھی نہیں ہوتی, دونوں مسلک ہیں ان میں. اس نے کہا عمری قانون نے میرا گھر کیا کر دیا. وہ خاتون سنی تھی, بعد میں شاید شیعہ ہو گئی, تو وہ روتے روتے بتا رہی ہیں کہ مجھے حلالے پر مجبور کیا, کسی اور کے بستر کی بہت سی عورتیں زینت بنتی ہیں عمری قانون کی وجہ سے, اور پھر اس سے طلاقیں لے کے پہلے شوہر کے پاس جاتی ہیں. یہ عمری قانون ہے جو عورتوں کا زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے, اور کتنا اچھا قانون ہے کہ تین دے دیں تو پھر بھی رجوع کا حق ہے. میں نے اپنے بھانجے کو کلپ بھیجا, میں نے کہا مجھے دلانا, میں جمعے میں اس پہ بات کروں گا تھوڑی سی. ایک تو عمر کا قانون قرآن و سنت کے قانون سے ہٹ کے نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اسلام نے گویا عورت کو مجبور کر دیا کہ گھر, اس مرد نے غصے میں تین طلاقیں نکال دیں, اب وہ عورت کسی اور کے بستر کی زینت بن رہی ہے اور یہ بے غیرتی والا کام ہو رہا ہے, اور پھر واپس آئی تو سزا کس کو مل رہی ہے, عورت کو مل رہی ہے. میں نے کہا یار اس کو ہو سکے نا کمنٹس کر دو کہ اسلام نے تجھے مجبور کیا کہ کسی اور مرد کے بستر سے ہو کے تو واپس آ, بولو بھائی. اسلام نے صرف اتنا کہا ہے کہ جس مرد نے غصے میں تین طلاقیں نکال دی وہ پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں, کل غصے میں بندوقیں بھی چلا سکتا تھا, کل غصے میں تین چاقو بھی مار سکتا تھا. اس گدھے کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, لہذا عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو دفع ہو جاؤ نا, کیوں رکھا ہوا اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیوں جا رہی ہو حلالے کر کے اس کے پاس واپس. اسلام نے تو دروازہ بند کیا, وہ تو ایک آپشن دیا ہے کہ اگر عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح ہو جائے اس سے بھی نہ بنے تمہاری, اس کا مطلب تمہاری کسی سے بن نہیں رہی ہے. اب دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس جاؤ گی تو 20 دفعہ سوچ سمجھ کے جاؤ گی کہ بھائی غلطی کس کی تھی, میں نے غصے پہ مجبور کیا تھا اس کو, اور پھر بھی اسلام نہیں کہتا کہ جاؤ, اسلام کہتا ہے مت جاؤ, کہیں اور شادی کرو یا اسی کے ساتھ رہو. خود آپ حلالے کر کے واپس پلٹ رہی ہو, اور بدنام کس کو کر رہی ہو, اسلام کو. گھر تباہ ہو گیا, زندگی کیوں تباہ ہو گیا بھائی, مرد دنیا میں مر گئے کیا, ختم ہو گئے کیا, نہیں ہے بات سمجھ میں. یہ ایک ہی مرد دنیا میں آپ سے شادی کے لیے پیدا ہوا تھا, طلاق ہو گئی ہے, عدت گزارو کہیں اور شادی کرو, کہتے بچے رول جائیں گے. دنیا میں مسلمانوں میں طلاق کا ریشو کم ہے, غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے, اور صحابہ میں بھی آج کی نسبت زیادہ تھا طلاق کا ریشو, بچے رولتے نہیں تھے. بچے جو رول رہے ہیں وہ طلاق کی وجہ سے نہیں, وہ اس وجہ سے رول رہے ہیں کہ آپ آدھا قانون اسلام کا لے رہے ہو اور آدھا ہندوؤں سے لے رہے ہو یا انگریزوں سے لے رہے ہو. اسلام کہتا ہے میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جائے, لا تزار والدہ تم بھی ولدی ہا ولا مولود اللہ بھی ولدی, طلاق کے بعد بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. ایک لگا بندہ قانون بنا دیا, بچے دونوں مل کے پالے, اس میں کیا جا رہا ہے. پھر بھی طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ عورت کا بیڑا غرق کر دیا, بیڑا تو مرد کا غرق ہوا ہے اس میں. وہ جب غصے میں تین طلاقیں نکالے گا تو سر تو وہ پیٹے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی اچھی بیوی کو, میں محروم ہو گیا ہوں اس سے. اور جب محلے پڑوس میں پتا چلے گا اس نے غصے میں تین نکالی ہیں اور اس کا یہ حشر ہوا ہے کہ واپسی کا آپشن بند، تو 100 دفعہ آدمی طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے سوچے گا کہ نہیں سوچے گا؟ اب جب سے اہل حدیثوں نے تین طلاق کو ایک کہنا شروع کیا ہے، طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، حرام کر لو بیوی اپنے اوپر، حلال کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. اب کھیل تماشا بنا لیا لوگوں نے، ادھر دھڑ 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 طلاقیں دے رہے ہیں، ادھر کیا کر رہے ہیں، فتوی لا لا کے رکھا ہوا ہے، مذاق بنایا طلاق کو. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں، اس میں ہمیں وہ عورتیں تو نظر آتی ہیں جو تین طلاق کے بعد رو رہی ہوتی ہیں، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مرد نے غصے میں تین نکال دی، عورت ہنس رہی ہوتی ہے کہ جان چھوڑ گئی میری اس آدمی سے. نہیں یہ بات سمجھ میں، کیونکہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کے لیے مرد سے جان چھڑانا اسلام میں آسان نہیں ہے. تو یہ آسانی اسلام نے ایسے رکھ دی کہ غصے سے مغلوب شخص خود ہی زبان سے نکال دے گا، بعد میں پچھتاتا پھرے گا، لیکن عورت کی جان چھوٹ جائے گی. میں سناتا ہوں، ایک خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے شوہر نے تین طلاقیں دی ہیں، مفتی صاحب کوئی گنجائش ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہی وہ تو فلاں جگہ سے فتوا لے آیا، فلاں جگہ سے فتوا لے آیا. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں. میں کہتی میرے بچے بھی ہیں. میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں. مجھے لگا بےچاری اب روئے گی. اس نے کہا مصاب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، میری جان چھوڑ گئی اس آدمی سے، ورنہ یہ میری جان چھوڑنے والا نہیں تھا. یہ غصے میں مارتا بھی تھا، پیٹتا بھی تھا، پاگل ہو جاتا تھا. اچھا ہوا ابھی صحیح پاگل ہوا، یہ طلاقیں نکال دی اس نے. ایسی بھی تو لاکھوں عورتیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو ہم ججوں کے حوالے کر دیں کہ جج جا کے، یہ ججوں کی بیوی ہیں جو جب جج جب چاہے خلا کی ڈگری پکڑا دے. تو بعض لوگوں کو عمر سے ویسے ہی کچھ چڑ ہے حضرت عمر سے. تو یہ اسکالرز آ رہے ہیں مارکیٹ میں عجیب عجیب قسم کے میرے بھائی، طلاقوں کو ایک کر دیا، پردے کے مسائل کی ایسی کی تیسی کر دی، اور جو میں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اسلام میں چینجنگ، براڈ مائنڈڈ قادیانی وہ قربانی کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں یار، وہ بھی انسان ہے. ہم نے کب کہا بھائی تم گوشت بھی کھاؤ، تم پہنو، کاروبار کرو، انسان ہو تم، لیکن اسلام اور قادیانیت کو مکس کرنے کی کوشش مت کرو. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ایک چرسی اپنے ہمیں اپنا باپ کہنا شروع کر دے اور ہمارے بچوں جیسے کپڑے پہن کے گھومنا شروع کر دے، لوگ اس کو سمجھے مفتی صاحب کا بیٹا ہی ہے، پھر مفتی صاحب کو پھر بھی غصہ نہ آئے، تو یہ اس کی علامت ہے. مفتی صاحب میں غیرت کیا ہو گئی ہے؟ ختم. ہم اس چرسی سے کہیں گے بھائی تو کوئی اور کلر کی ویس کوٹ پہن لے، تو کچھ کسی اور کلر کے کرتے پہن لے، تو دیکھنے میں یہ نہ لگ کے مفتی صاحب کا بیٹا ہے، پھر تو جوش آئے کر. ہم کسی پہ سختی نہیں کرتے بھائی، تمہارا بھی حق ہے دنیا میں رہنے کا، رہ لو، آخرت میں اللہ خود ہی فیصلہ کرے گا. لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگ سمجھیں کہ آپ مفتی صاحب کے بچے ہو. میرے 16 ہیں، نادرا میں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جب 16 ہوگا تو دنیا کو پتا چل جائے گا مفتی صاحب کے کتنے ہو گئے. 17 میرا ہی ہوگا تو میں مانوں گا، کسی اور کو میں اپنی طرف منسوب نہیں کروں گا. یہ غیرت کا مسئلہ ہے. یہ براڈ مائنڈیڈ اور یہ ٹوپی ڈرامے نہیں چلیں گے یہاں پہ. تو ہم قادیانیوں کے قائل ہیں کہ بھائی ان کو بھی جینے کا حق ہے، رہنے دو، لیکن وہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہنا شروع کر دیں، وہ بقرعید میں ہماری طرح قربانیاں کرنا شروع کر دیں، ان کو حج عمرے کے ویزے ملنا شروع ہو جائیں، اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ اس سے دیکھنے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا جس سے دیکھنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگیں. جیسے ہم غیر شخص کو اپنی طرف نسبت نہیں کر سکتے، اولاد کی باپ نہیں کہہ سکتا میں، تو پیغمبر کی طرف بھی غیر امتی کی ہم نسبت امت والی نہیں کر سکتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ارشد علی،
دلہن کا نام رابعہ، ولد محمد غنی خان، مہر کی رقم 50,000. دلہن کے وکیل کون ہے بھائی؟ جناب آپ نے اجازت دی ہے کہ رابعہ بنت محمد غنی خان کا نکاح 50,000 مہر میں احسن علی ولد ارشد علی سے کروں، اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب احسن علی والارشد علی، میں نے آپ کا نکاح 50,000 مہر میں رابعہ بنت محمد غنی خان سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت مبارک کرے. ایک سیلفی لے لیں جلدی سے، شاباش، جلدی سے جلدی سے. دولہا کے ساتھ سیلفی لینا بڑی سعادت کی بات ہے. جب بھی بچپن میں ہم دیکھتے تھے کسی کی شادی ہو رہی، ہم دولہا کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن ہمیں ہٹا دیا جاتا تھا، دفاؤ یہاں سے. چلو تو اب دولہا کے ساتھ سیلفی لیتا ہوں. پھر میں نے غصے میں کئی دفعہ دولہا بنا، پھر میں اسی وجہ سے دولہا کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے رہے یار. پھر ہم نے کہا بار بار دولہا بنیں گے پھر دیکھنے کون ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے. تو اب میں دولہا کے ساتھ سیلفی لازمی لیتا ہوں. اللہ مبارک کرے بھائی، دل سے دعائیں آپ کے لیے. جزاک اللہ جی، اللہ مبارک کرے. جزاک اللہ جی. بھائی یہ آدھے گھنٹے میں نا مسائل کا سیشن ختم کرنا ہے. یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہوتا ہی چلا جاتا ہے، گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں، تو مجھے یاد دلانا آدھے گھنٹے بعد ختم. بول بول کے نا گلا بیٹھ جاتا ہے، پھر بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کو آدھے گھنٹے میں فنش. مجھے میرے دوست نے بولا کہ جس طرح سگریٹ حلال ہے اس طرح چرس بھی حلال ہے. چرسی ہے تو چرسیوں والی باتیں ہی کرے گا، چرس حلال نہیں ہے اور سگریٹ بھی کوئی حلال طیب نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ حلال کا لیبل لگا کے پینا شروع کر دیں. ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. باقی چرس تو بالکل ناجائز ہے. مفتی صاحب میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گیا، کہتے ہیں نشان عبرت کے لیے، اور قبروں پر سجدہ اور طواف کر رہے تھے لوگ. آپ ایسا پیغام دیو تاکہ لوگ شرک سے بچ جائے اور حکومت ایکشن لے. سلطان احمد، حکومت کے مزے لگے ہوئے ہیں بھائی، وہاں سے پیسہ کما رہی ہے گورنمنٹ. مزاروں پہ چندے باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گورنمنٹ نوٹ چھاپ رہی ہوتی ہے. حکومت کیوں یہ کام کرے گی؟ ان کے منہ کو لگ گئی ہے حرام کی کمائی. تو جو بھی جن کے کنٹرول میں بھی مزار ہوتے ہیں نا، سجدے کر رہے ہیں لوگ، جہنم کا سامان کر رہے ہیں اپنے لیے. ہاں طواف کرو، سجدے کرو، جاؤ آگ میں جاؤ، اللہ اٹھا کے پھینک دے گا آگ میں، خوب سمجھ لو. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کہتا ہے سجدہ گاہیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. کسی کو پکارنا بھی نہیں ہے. طواف صرف بیت اللہ میں ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر میں. کسی مزار کا طواف کرنا، سجدے کرنا اور مزاروں پہ جانا، میلے ٹھیلے، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، سمجھتے ہو؟ اور عبرت کے لیے اہل اللہ کی قبروں پہ جایا جا سکتا ہے زیارت کے لیے، لیکن آج کل جو کچھ قبروں پہ ہو رہا ہے تو وہاں کہاں سے جانا جائز ہوگا بھائی؟ وہ تو آپ ان کی برائی میں ان کی تائید کر رہے ہیں جا کے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ شیطان جو ہے نا، خود نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے، ایسے ایسے کام کرواتا ہے عقیدت محبت میں کہ آپ سمجھتے ہو کہ اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے. سعودی عرب میں کوئی مزار دیکھا آپ لوگوں نے؟ دبئی میں دیکھا؟ یو اے ای میں دیکھا؟ پورے یو اے ای میں، دبئی، ابو ظہبی، شارجہ کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ بدعت یہ کہ ہندوؤں سے ہندو چونکہ وہ بت پرست ہیں تو ہم لے کا بت تو بنا نہیں سکتے تو مزار بنا کے پھر انہی کو سردا شروع کر دو, تو یہ آیا سارا وہیں سے ہم لوگوں کے یہاں. مفتی صاحب میں آپ کے کہنے پر رشتہ ڈھونڈنے نکل گیا مگر کمائی فی الحال کچھ نہیں, مگر الحمدللہ غریب ترین لوگوں میں رشتہ مل گیا, اچھا رشتہ پسند بھی ہے, لڑکی والے تو تیار ہو جائیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا کھانا پینا اور رہائش کا اور خرچہ اور ذمہ کیسے اٹھاؤں. والدین کو بتاؤں تو کہیں گے اپنے حصے کم تر لوگوں میں مت کرو, پیسے کماؤ پہلے, خاندان اور دوست وغیرہ صحیح انسان سمجھیں گے. کیا مطلب صحیح انسان سمجھیں گے؟ انکار کر دوں رشتے کا؟ بھائی بات یہ ہے کہ لڑکی کو بتا دیں آپ لڑکی والوں کو کہ میرے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ توکل پہ کرنی ہے تو کر دو. آپ اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ نہیں کریں گے, وہ بھی اگر آپ ہی کی طرح فارغ گھوم رہے ہیں تو کہیں گے یار بیٹا ادھر بھی کچھ نہیں ہے تو چل تو پارسل کر لے, ادھر کچھ ہمت کر لینا تو شاید کچھ کھلا دے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے, بھائی ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی 6 بیٹیاں ہیں, اس کے پاس 6 کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے, تو آپ اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لو گے, اس کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کی ٹینشن اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ٹینشن ہے, تو یہ کام آپ کر لو. لڑکی والے اس کے پابند نہیں ہے کہ وہ غریب کو اپنی بیٹی دیں, خوب سمجھ لو. ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹس دیکھ کے شادی کریں. وہ لڑکی نے باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھائے ہیں تو وہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی پاپے کھا کے؟ تو وہ تو باپ اور تو اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی دیکھے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سے کمتر تلاش کرنے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لیکن ایسے کمتر نہ ہو کہ آپ کی ان کی طرف اٹریکشن ہی نہ ہو. اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیوی کو محبت نہیں دو گے نا. بعض دفعہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ بہت کمتر ہوتے ہیں, تو یہ زبردست رشتہ ہو جاتا ہے کہ یار اٹریکشن بھی ہے اور اس کے مالی خرچے بھی میرے ذمے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ باپ کے ہاں یہ ویسے ہی گزارا کر رہی ہے غربت میں, تو چلو ادھر آ جاؤ. ایسے شادیاں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. تو ایسے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی لڑکی کے ابا کو بول رہے ہیں آپ 10,000 میں 6 بیٹیاں پال رہے ہو, میں 5,000 کماتا ہوں تو میں ایک کو پال لوں گا, تو پارسل کر لو, ادھر بھیج دو, یہاں سے اچھا ہی کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلاؤ, تلاش کرو روزی, اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. ایک عرب عالم کا ایک قول پڑا بڑا زبردست, کہ جو خدا کسی عورت کو اس کے باپ کے گھر میں کھلا سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں کیوں نہیں کھلا سکتا؟ جبکہ باپ کو اسلام نے حکم دیا بالغ ہو کے بیٹی کو رخصت کرو, شوہر کو حکم دیا کسی کی بیٹی سے شادی کرو, داماد کو حکم دیا. تو آپ اللہ کے حکم پہ یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیسے آپ کو لوارث چھوڑ دے گا میرے بھائی؟ اس لیے کر لو. آگے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں, ایکچولی شادی صرف شادی نہیں ہوتی, اس کے بیسیوں مسائل ہیں, پھر آگے اولاد بھی ہوگی اور پھر بچے بھی ہوں گے, تو پھر ان کے اسکول. یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو, ہم مسلمان ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم گورے انگریز نہیں ہیں. انگریز نے خرچوں سے بچنے کے لیے اور فیملی پلاننگ پر عمل کرتے کرتے کھرب پتی ہو گیا کم وقت, اولاد پھر بھی نہیں ہوتی اس کے. وہ کہتا ہے سانپ بن کے بیٹھتا ہے دولت پہ کہ سارا میں نے کھانا ہے, بچے کو نہیں کھلانا میں نے, یہ حوث ہے. تو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں, رزق کے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں, اور جنہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا وہ بیٹھے ہیں اب تک 50-50 سال کے ہو گئے, سڑی ہوئی بو آ رہی ہے ان سے کمارے پن کی. کمارے کی نا ایک بو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہی محسوس کر سکتا ہے, جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے, گندگی کی بو ہوتی ہے اس میں سے, کیونکہ اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی, اس کی ڈیزائر کچل رہا ہوتا ہے, وہ گند یا تو طوائف خانوں میں جا رہا ہوگا یا فوش فلمیں دیکھ کے اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہوگا, اور نہ اس کا گھر ہوتا ہے اچھا, وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے, کیونکہ بہت سی برائیاں باپ چھوڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے. اس کی اولاد تو ہے نہیں تو اس کو بے عزتی کا بھی خطرہ نہیں ہے. جب اولاد ہوتی ہے, مجھے ایک بندہ تھا شراب پیتا تھا لڑکا, اور ادھر ادھر کاموں میں تھا, شادی کے بعد بھی برائیوں میں تھا, اس کے بیٹی پیدا ہو گئی, میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی. کہتے میں نے کہا اس کا مستقبل تباہ ہوگا. تو یہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے نا, یہ برائیوں سے روکتا ہے انسان کو, بیوی بھی بچے بھی. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے, کنوارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ بدبودار ہیں, جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا. ابے اللہ تعالیٰ حوریں اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں بھی فیملی کے ساتھ رہو, وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے, کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا, خراب کرے گا. وہ اگر اس کی اپنی حوریں نہیں ہوں گی دوسروں کی حوروں کو جا کے چھڑے گا, وہ ماحول خراب کرے گا وہاں پہ, وہ گٹکے کھائے گا، نسوار کھائے گا، تو اللہ نے جنت میں بھی کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ، سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے، وہاں بھی اللہ نے شادی کا نظام رکھا ہے۔ تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے، باقی پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو، اعتماد کرو، اپنے سے غریب لڑکی تلاش کرو۔ یہ نہ کرو کہ جناب 10,000 تنخواہ، ڈیفنس میں رشتے تلاش کر رہے ہو جا کے، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی، اس سے خود بھی برباد ہوگے، سامنے والے کا گھر بھی برباد کرو گے، زندگی بھی برباد کرو گے۔ جھوٹ نہیں بولا کرو کہ مسواکیں بیچتے ہیں اور وہاں جا کے بتا رہے کہ میرا لکڑیوں کا بزنس ہے، یہ جھوٹ نہ بولا کرو۔ تو اس لیے آپ کر لو بھائی، اگر آپ کو لڑکی پسند آ رہی ہے، اٹریکشن آپ کو اس میں محسوس ہو رہی ہے، ایسی کی تیسی، اللہ پہ توکل کرو۔ اور جب وہ بولے کھانے کو کچھ نہیں، بولے تیرا باپ کے گھر کون سا کچھ کھانے کو تھا، تو بیگم تیرا باپ بھی صبح اٹھتا تھا نا، جا کے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں، کدال لے کے نکل رہا ہوں، کوئی ریڑھی خرید رہا ہوں، ٹماٹر شماٹر لگاؤں گا، تو بھی دعا کر یہاں بیٹھ کے، ہو سکتا ہے اللہ تیری برکت سے مجھے بھی کھلا دے، اور بیوی کی برکت سے تو رزق ملتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نکاح کرو، عورت مال لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا غلط ترجمہ یہ کہ جہیز لائے گی، وہ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب یہ کہ مال میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے، وہ آپ نے اللہ کی ایک مخلوق کو ٹھکانہ دیا ہے، اور یہ نیچرل وے پہ آپ چل رہے ہو۔ انگریز کیا کرتا ہے، بیوی خود کمائے گی، شوہر خود کمائے گا، یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں، اس سے خاندان نظام تباہ ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو میرے پر بڑے بڑے حالات آئے ہیں، میں نہیں اپنی باتیں شیئر کرتا لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے ضروری ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور جہازوں میں اڑ رہا ہے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ علماء کا کبھی بھی وہ زمانہ نہ دیکھو جب وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے غلط فہمی ہوگی، علماء کا وہ زمانہ دیکھو جب وہ مشہور نہیں تھے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ بڑا طویل زمانہ ہوتا ہے، اس میں وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں، آپ وہ زمانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ آزمائشوں سے، اس نوعیت کی آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، اگرچہ شہرت کے بعد ایک الگ قسم کی آزمائش شروع ہوتی ہے، لیکن وہ جو آزمائش ہوتی ہے نا جو شہرت سے پہلے ہوتی ہے، وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے، وہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو میرے پر بڑے حالات آئے، اور میرے تو فیملی بھی ہمیشہ سے ہی زیادہ ہیں، یہ کہ میں نے آج تھوڑی اتنی بیویاں رکھی ہیں، پہلے سے ہمیشہ سے، ہم تو ایک دو والے تو ہم کبھی رہے نہیں ہیں، تو نیچ حرکت لگتی ہے ہمیں بالکل ہی، کہ ایک ہی بیوی لے کے گھوم رہا ہے آدمی، تو کیا فخر کر گئے، چھوڑو ایک آدھ بچہ اور ایک آدھ بیوی، یہ فیملی نہیں ہے میرے بھائی، یہ فیملی کے ساشے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ فیملی کے ساشے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، فیملی تو بعد میں بنتی ہے، بچے ہوں، بیٹے ہوں، بہوئیں ہوں، داماد ہوں، بیویاں ہوں، اٹ از کالڈ فیملی۔ یہ جو ایک آدھ ہو کے سمٹ سمٹ کے اتنے اتنے سے یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے، میں دیکھتا ہوں پارکوں میں ایک بیگم اور ایک آدھ بچہ، تو چھوڑو تمہاری، ہم تو بچوں کو لے کے جب جاتے ہیں، بچے لڑتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، بڑے نے چھوٹے کو چماٹ لگا دیا، چھوٹا روتا ہوا آیا، وہ ایک شکایتی ٹٹو ہوتا ہے، وہ سب کی شکایتیں کرتا رہتا ہے بچوں میں نا، اٹ از کالڈ فیملی، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بقرعید میں سارے باری باری اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں، اٹ از کالڈ فیملی۔ لڑائیاں ہو رہی ہیں بقرعید میں، گائے میں لے کے گھوموں گا، وہ کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا، مجلہ کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا، وہ کہتا ہے یہ کیوں لے کے گھوم رہا ہے ابو، یہ میں نے گائے کو چارہ ڈالنا ہے، اٹ از کالڈ فیملی۔ مالداروں کے ہاں ایک بیوی، ایک آدھ بچہ، چھوڑو بس، فیملی نہیں کہا کرو اس کو، کچھ بھی کہہ دو فیملی نہیں ہے۔ ان کے گھروں میں جاؤ، جو گلدستہ 20 سال پہلے جہاں رکھا ہوا تھا وہیں نظر آئے گا آپ کو 20 سال کے بعد، یہ کوئی گھر تھوڑی، یہ تو آفس ہے میرے بھائی، ہمارے آفس کا ماحول الگ ہے اور فیملی کا ماحول الگ ہے۔ آفس میں جو چیز ہماری جہاں ہوتی ہے، کوئی دائیں بائیں ہو جائے میں پوچھتا ہوں یہ ادھر اس نے ہٹائی کس نے، اے سی کیوں نہیں چل رہا بھائی، یہ گلاس کہاں سے یہاں سے غائب کیوں ہو گیا، آفس کے آفس میں بچوں کو نہیں آنے دیا کرو، وہ کام کا ورکنگ پلیس ہے نا، وہ اس کے اصول الگ ہیں۔ لیکن گھر کیا ہے، گھر تو گھر ہے بھائی، گھر گھر جیسا ہی اچھا لگتا ہے، گھر کو آفس نہیں بناؤ، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، آفس کو آفس رہنے دو، اس میں ہر چیز تمیز سے، سلیقے سے، خاموشی ہونی چاہیے اس، گھر میں یہ چیزیں نہیں چلتی، گھر میں بچے ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، بچے شکایتی ٹٹو بن کے آپ کو شکایتیں کر رہے ہوں، ابو اس نے مارا، ہم لوگ کیا کرتے تھے، دیکھو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ کافی بہن بھائی تھے نا، تو ہم نے بھی لائف کو بڑا انجوائے کیا اپنے گھر میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جو مجھ سے چھوٹا ہوتا تھا نا، یہ چھوٹی بہن، یہ چھوٹا بھائی، اب اس نے ہمیں کچھ بھی کہہ دیا نا، مار دیا، پیٹ دیا، اٹھا کے کچھ بھی، ہم روئیں تو الٹا بدنام ہوتے تھے، ابے چھوٹے سے پٹ گیا، اور اگر ہم نے جواب میں چھوٹے کو تھوڑا سا کوٹ دیا، چھوٹوں کی ایک شرارت ہوتی ہے، وہ اتنی ان کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ چیختے بہت ہیں ماں باپ کی ہمدردیاں لینے کے لیے. مجھے یاد ہے مجھ سے چھوٹا بھائی تھا یا بہن تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی, بہت پرانا واقعہ, ہماری عمر 7-8 سال ہوگی. اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بات پہ نا کوئی ڈنڈا ونڈا کھینچ کے مار دیا, میرے بڑا زور سے لگا, مجھے بھی غصہ ہے, میں نے ایک ہلکا سا لگایا, وہ جو چیخا ہے نا سیلنسر پھاڑ کے جو چیخا ہے, سارے گھر کے خاندان کے بڑے دوڑتے آ گئے, مجھے سنا رہے تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا خدا کی قسم اتنا کیا نہیں ہے جتنا یہ بن رہا ہے, یہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب ماں باپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا حقیقت میں ہوا ہے کہ نہیں. گھر تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. آج کل گھر بھر نہیں ہے, بس وہ ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں, سریا وریا بہت ڈال دیا, بڑے بڑے بیڈ روم ہیں, یہ صاحب کا بیڈ روم ہے, یہ فلانے کا بیڈ روم ہے, یہ اتنے واش روم ہے, کیا کرنا ہے تو نے اتنے واش روموں کو, بندہ تو ہے نہیں اس میں بیٹھنے کے لیے, صحیح ہے. اچھا ہمارے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے مزاحیہ بھی تھے, مزاحیہ مطلب خوش اخلاق تھے وہ, تو وہ جب گھر میں آتے تو محفل اور مزے کی لگتی تھی, مزہ آتا تھا, ہم چاہتے تھے وہ گھر میں آئے. میں بہت سارے بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اما ابا ویسے ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خوشیاں ملتی ہیں ان کو, ایک رونق ملتی ہے گھر میں. تو صبح کیا ہوتا تھا کہ ہم فجر میں سب اٹھتے تھے, ابا نے اٹھانا ہوتا تھا, تو واش روم کے باہر لائن لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا صبح سارے یوں, وہ نکلے گا تو میں جاؤں گا. ابا ہمارے یہ منظر دیکھ کے بڑے ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے, صبح صبح سارے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بچے آپ کو پتا ہے واش روم میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو پولیس نکال سکتی ہے ان کو, پولیس نکالتی ہے. پھر والد صاحب جا کے ٹک 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 دروازہ بجاتے ہیں, بھائی نکلو بھائی, دوسرے نے بھی جانا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اٹیچ باتھ روم, اس وقت رواج نہیں تھا, ہمارے والد صاحب اٹیچ باتھ روم کے قائل بھی نہیں تھے, وہ کہتے تھے واش روم ہونا چاہیے بالکل, بڑا گھر تھا ہمارا تو دور تھا ذرا, کہیں کارنر پہ جا کے, کمروں میں نہیں تھا, اس کے قائل نہیں تھے. بعد میں انہوں نے بنا دیا, جب آبادی بڑھ گئی تو ایک اور بنا دیا انہوں نے. تو گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی, بچوں سے انگریزوں کی لائف سے دھوکہ مت کھاؤ, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے, ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے, سمجھ رہے ہو, نیچرل انٹرٹینمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, صرف شراب عورت. جس دن گورے سے آپ نے شراب چھین لی, عورت چھین لی, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے, ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں, محبتیں ہیں ہی نہیں. ہمارے یہاں ریلیشن ہے, اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کھلائے گا ساری زندگی, تو ریلیشن تو جب ہی بنے گا نا. اب وہ اپنا کما رہی ہے تو اپنا کما رہے تو کیا ریلیشن ہو گیا بھائی, وہ کہہ کہ مجھے تیری ضرورت کیا ہے, تو ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. جہاں مجبوری ہے کوئی ایک الگ بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی بیگم کما رہی ہے تو وہ غلط ہے, مجھے کیا پتا ان کے گھریلو حالات کیا, میں کسی کے ذات پہ نہیں جاتا, میں ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو جنرلی اصول یہی ہے کہ مرد کمائے گا, بیوی کیا کرے گی, کھائے گی. تو اسلام نے حکم دیا یہ, وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے, جب کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے وہ. تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو مجبور ہوگی وہ لڑکی کہ وہ اپنی کفالت کے لیے جاب کرے. تو اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ادھر توجہ بھائی, آپ اگر نکاح نہیں کریں گے تو لڑکی جاب پہ مجبور ہوگی نا, اور کریں گے تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آپ. تو شریعت کیا چاہتی ہے, وہ جاب کرے یا آپ ذمہ داری اٹھائیں؟ آپ ذمہ داری. تو جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے, اللہ کی چاہت پہ, تو اللہ کی بھی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, یا اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہے؟ تو خوش اس کام سے ہوتا ہے. تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے ہیں, تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنی وائف کو کہہ دے کہیں جاب کر لے. میں نے کہا بھائی ہم روکھا کھا لیں گے, قحط سے مر جائیں گے, انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے. جو ہے میری جیب میں جو کچھ ہے, میری بیگم بھی وہی کھائے گی, میرا بچہ بھی وہی کھائے گا. میں اگر بھوکا سوؤں گا تو یہ بھی بھوکے سوئیں گے, میں اگر پیٹ بھروں گا تو یہ بھی پیٹ بھریں گے. کمانے نہیں دینا ہم نے, ایسی کی تیسی بھائی جاؤ. نہیں آئی بات؟ لوگ کہتے ہیں ایکچولی گزارا نہیں ہوتا, ایکچولی ہمارا تو ہو گیا بھائی گزارا. آپ کہہ سکتے ہو اب ہو رہا ہے نا, او بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے, جب وسائل ہوتے ہیں تو بھی ہو رہا ہے, وسائل نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا. بچے بھی اسپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں, اور ہمیں تو بچے اتنے اچھے لگتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہوں. کیا خیال ہے بھائی, بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا نکلے ہوئے یار, وہ فرما بردار نکلے, نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا تھا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ کوئی نہیں تربیت 100% کر سکتا بھائی, وہ تو اپنی بچہ جب تک بچہ ہے تو وہ. لوگ کہتے ہیں बच्चे बोझ हैं, बच्चे बोझ नहीं बड़े बोझ हैं, हम लोग बोझ हैं इस धरती पे, समझ रहे हो। बच्चा तो एंटरटेनमेंट है भाई, समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो कैसे समझेगा बात को। तो इसलिए निकाह कर ले किसी गरीब से, जो भाई ने पर्ची पूछी है ना, कर लो शादी, अगर आपको अच्छी लग रही है शादी करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। जब बेगम के खाने को कुछ नहीं है तो बोलो भाई तेरा अब्बा भी सुबह कमाने को निकलता था, मैं भी निकलूंगा अल्लाह ने चाहा तो, जैसे तेरा अब्बा तुझे कुछ ना कुछ खिला ही देता था ना, वरना तो मर जाती ना अब तक, या बड़ी ना होती, तो हम भी कोशिश करेंगे बेगम कुछ खिला दें। फिर आगे प्रेगनेंसी हो जाएगी तो लोग ताना देंगे, तुम्हारी आमदन दो टके की नहीं है और तुम्हारे बच्चा पैदा हो रहा है, तो आप कहें यार मैं पैदा हुआ था मैंने खा लिया, ये पैदा हुई ये खा ली, कि नहीं मखलूक आएगी पैदा हो जाएगी तो वो भी क्या कर लेगी खा लेगी। यहां लिबरल लोग फौरन कहेंगे कि सिर्फ रोटी ही बच्चों का मसला नहीं है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। और कमाल की बात है, ये ताना वो लोग दे रहे होते हैं जिनके पास अय्याशियों की कमी नहीं होती, इतना पैसा होता है, वो ये बात करके नस्ल रोक रहे होते हैं। तो भाई जो रिस्क का जो अल्लाह ने वादा किया है, तो रिस्क कुरान की इस्तेलाह में सिर्फ रोटी को नहीं कहते, जरूरतें जिंदगी के तमाम लवाजमात उनको अरबी में रिस्क कहा जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो अगर आपके बच्चे को आप जैसा चाहते हो वैसी लाइफ नहीं मिल रही, स्टैंडर्ड उस वो स्टैंडर्ड उसका मतलब अल्लाह की नजर में वो स्टैंडर्ड आपके लिए जरूरी है ही नहीं, तो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो। समझते हो? अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब दाढ़ी की जिम्मेदार होनी चाहिए, हदीस में आता है दाढ़ी बढ़ाओ तो कम से कम एक मुट्ठी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर एक मुट्ठी से ज्यादा बाल काट दिया करते थे, किसी साहबी को उन पे एतराज नहीं था, तो अगर ये अमल नाजायज होता तो अब्दुल्ला बिन उमर ना करते, लेकिन एफा है, बढ़ाने का हुक्म है, तो कम से कम एक मुश्त होना जरूरी है। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मजार तो इमाम हसन, इमाम हुसैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, इस्लाम में मजार बनाना नापसंद है? नापसंद है, बिल्कुल जायज नहीं है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार नहीं है, हुआ यह था कि जब सऊदी अरब में हुकूमत सऊदिया का गलबा हुआ तो उन्होंने जितनी भी कब्रें थी जो खिलाफ शरीयत बनी हुई थी वो ढाके बराबर कर दी, सुन्नत के मुताबिक कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में फिर मशवरा हुआ तो बहुत सारे दुनिया से उलमा गए, यहां से मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको हुकूमत सऊदिया ने बुलाया तो उन्होंने वहां अरबी में तकरीर की। उन्होंने कहा कि एक है कब्र पे मजार बनाना, एक है पहले से एक इमारत बनी हुई हो उसके अंदर कब्र बनाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक है हजरत आयशा का, वो पहले से मौजूद था, उसके अंदर कब्र मुबारक बनाई गई है, और कब्र के गिर तो इतनी शीशा पिलाई हुई दीवारें हैं कि उसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि हिफाजत की ना उसकी, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अथर की कोई तौहीन ना कर ले कहीं सुरंग वगैरह बना के, क्योंकि ऐसी कोशिशें हुई हैं, तो अब वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, तो बाहर है ये सब कुछ जो भी है, और उसकी हिफाजत के लिए पहले उमर बिन अब्दुल अजीज ने चार दीवारी बनाई, छह दीवारी बनाई, ताकि चार दीवारी इसलिए कि बैतुल्ला से मुशाबत ना हो और कहीं लोग तवाफ ना शुरू करें, तो छह कोने वाली दीवार बनाई अब्दुल्ला बिन उमर ने हिफाजत के लिए, ताकि कोई अंदर जा ही ना सके। फिर बाद में सीसा पिलाई हुई दीवारें, तो वो कब्र तो इतनी पैक हो चुकी है, उस पर तो मजार बनाना या ना बनाना या कुछ मुमकिन ही नहीं है, तो ये सब बाहर है। और मस्जिद नबी पहले से एक ये तो तौसी होती चली गई ना मस्जिद नबी की, तो वो मस्जिद नबी के अंदर आ गई है कब्र, तो इसलिए वो देखने में ऐसा लगता है कि मजार है, हकीकत में वो मजार नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, आपने फरमाया अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे वो अपने पैगंबरों की कब्रों को ईदगाह बनाते हैं, सजदागाह बनाते हैं, तभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे मेला ठेला नहीं होता जो मजारों पे होता है, वहां बैठने की इजाजत नहीं है, वहां सिर्फ ये कि आप सलाम पढ़ें और निकल लें। तो इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को इससे महफूज रखा है, लेकिन आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे जाओ और पैगंबर की कब्र पे जाओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, वहां कव्वालियां चल रही हैं, वहां धमाल हो रहे हैं, वहां तवाफ हो रहे हैं, वहां सरदे हो रहे हैं, तो क्या नबी की कब्र पे ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। रहा मसला हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा का, तो मुझे नहीं पता उनकी कब्र पे क्या हो रहा है, अगर वहां भी ये सब कुछ हो रहा है जो मजारों पर होता है तो वो भी हराम है भाई, जो भी उस कब्र जिनके भी वहां की जो भी गवर्नमेंट है उससे क्यामत के दिन सवाल होगा, ये अहले बैत हैं, आपने इनकी कब्रों पे बिदतें क्यों की हैं? मुझे पता नहीं है होती हैं कि नहीं होती, लेकिन अगर हो रही हैं तो गलत हो रही हैं, वो नाजायज काम किसी के करने से जायज थोड़ी हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, आपने हजरत अली को भेजा मदीना में आने के बाद कि जो कब्र एक बालिस से ऊंची नजर आए और पक्की नजर आए उसे बराबर कर दो, तो ना एक बालिस से ऊंची कब्र बनाना जायज نہ اس قبر کو پکا کرنا جائز ہے. سمجھتے ہو؟ میں جرمنی گیا, میں نے یہودیوں کا قبرستان دیکھا, اور آپ یہاں مسلمانوں کا قبرستان دیکھو, آپ کو یہودیوں کا قبرستان سنت کے مطابق نظر آئے گا, مسلمانوں کے قبرستانوں میں آپ کو ایسے بڑے بڑے گنبد اور قبے نظر آئیں گے. سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب اگر تین جمعہ چھوڑ دیں تو کیا کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو تین جمعہ چھوڑ دے وہ کافر ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں, کیونکہ مسلمان جیسا بھی ہو جمعہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی. ایک جمعہ چھوڑ دیا, دو جمعہ چھوڑ دیا, تین جمعہ, تو اس کا مطلب کفر کے قریب پہنچ گیا. اب اس کے دل سے اللہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے نا وہ پھر بالکل ہی ایک دن آتا ہے کہ مرتد ہو جاتے ہیں. وہ ہسپتالوں میں آپریشن کے ذریعے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے, آٹھ مہینے کا بچہ آپریشن کے ذریعے نکالنا, پھر بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے, نہ مرتا ہے اور نہ جی رہا ہوتا ہے, پھیپھڑے کمزور, دل کمزور. بھائی دیکھو اگر واقعی بچے کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا, زندگی بچا لی ماں کی بھی اور بچے کی بھی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہو رہا, میں اس کا گواہ ہوں. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے بہت دفعہ. ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی, ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہے, لیڈی ڈاکٹر تھی, ہم نے کہا نہیں ہوگا آپریشن, دوسری لیڈی کے پاس لے گئے, نارمل بچہ پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو؟ ایک دفعہ تو کیا ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ مفتی صاحب, یہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا یہ آپریشن ہی ہے. میں نے کہا جتنے پیسے آپریشن کے بنتے ہیں نا آپ مجھ سے ایڈوانس میں لے لو, بچہ نارمل ہوگا, میں آپ کو پیسے آپریشن والے دوں گا, بل آپ نے کون سا بنانا ہے کہ آپریشن ہوا ہے, بچہ الحمدللہ کیا ہوا نارمل. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم تو اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہسپتالوں میں. اور یہ دوسرے ملکوں میں یہ گڑبڑ نہیں ہے, چائنا میں, امریکہ میں, لندن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسائی بنے ہوئے ہیں لیڈی ڈاکٹر, یا چار نہیں ہو رہا چل بھائی نکال بچہ, وہ چیر پھاڑ کیا, جیسے کسائی نہیں کر رہے ہوتے بقرعید میں, کئی جانور گرانے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو ایک کو پکڑایا پھر وہ کہتے ہیں ہم دوسرا گرا کے آ رہے ہیں تو اس کو نمٹا. تو ڈلیوری کے کیسز جب ہسپتال میں زیادہ ہوتے ہیں, تو میں ان لیڈی ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ ڈاکٹر کم قصائی زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, دو وجہ سے آپریشن زیادہ کرتی ہیں گائنی کی ڈاکٹریں. اس میں تو اب میل ڈاکٹر بھی بہت آ گئے ہیں, ایک ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس, کیونکہ نیچرل جب ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی مرضی پہ نہیں ہوتی, وہ خدا کی مرضی پہ ہوتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب اللہ چاہے گا تو بچہ دنیا میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک ہفتہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, پندرہ دن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, بعض دفعہ وقت سے پندرہ دن پہلے بھی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر نے, اب ڈاکٹر انگیج رہتی ہے اس میں, ڈاکٹر کہتی ہے یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے, میں نے ڈیٹ دی ہے 5 دسمبر, فار ایگزامپل 5 دسمبر کو ہی اس کو آنا ہے, میں نے اپنا ٹائم, میں نے سلاٹ خالی کیا اس کے لیے, نہیں آ رہا اپنی مرضی سے, چل بھائی کھڑک کھڑک یہ گاڑا نکالا سیا چل بھائی. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, پتہ نہیں کمر میں انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے گودے نکل رہے ہوتے ہیں, کیا کیا. اس کے بعد عورت کا بیڑا غرق, وہ بیچاری اتنی ٹینشن میں عورت آتی ہے نا. اللہ نے ایک تکلیف عورت کے لیے رکھی ہے نیچرل ڈلیوری میں, وہ بہت سخت تکلیف ہے, لیکن وہ ایک کچھ دیر کی تکلیف ہے, اس کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. آپریشن میں وقتی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن تکلیفوں کی ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عورت کے لیے, پھر بچے بھی زیادہ پیدا نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں نا بس 2-3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں نے ڈاکٹروں کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے سال میں اتنی ارننگ کرنی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, تو آپریشن میں بل زیادہ بنتا ہے, پیسے زیادہ آتے ہیں, تو آپ کو کیا پاکستان میں ایمانداری چل رہی ہے کیا ہے بھائی؟ تو بھائی ظاہر ہے 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں, تو یہ گائنی میں یہ بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں, ہمارے بہت دفعہ کے تجربے ہیں. تو اس لیے جب بھی بیگم کو کوئی ڈلیوری کا مسئلہ ہو تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ گائنی کی یہ ڈاکٹر کے پاس جتنے کیس آئے ہیں ان میں آپریشن کتنے ہوئے ہیں, پہلے اطمینان ہو جائے کہ یہ نارمل ڈلیوری کرتی ہے, پھر اس کے پاس لے کے جاؤ, پھر اگر وہ کوئی خدا نخواستہ کیس بگڑ جائے. اچھا ابھی بتاتا ہوں میں, بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں, بھائی جمعہ ہو گیا ہے, میں نے اعلان کیا تھا کہ 12:15 بیان شروع ہوا کرے گا, 1 بجے بیان ختم ہوگا, 1:15 جمعے کی نماز کھڑی ہو جایا کرے گی, ہم نے واٹس ایپ پہ بھی گھمایا, ادھر بھی اعلان لکھ دیا, ہر جگہ پھیلا دیا, تو اس لیے جمعہ ہو گیا, اب ہم گریوی چل رہی ہے یہ جمعے کے بعد, دو چار منٹ میں غریبی ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آئندہ سے جمعہ یہاں 1:15 بجے نماز کھڑی ہو جائے کرے گی, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا پریگنینسی کا مسئلہ ہو تو آپ نے ایسی ڈاکٹر تلاش کرنی ہے جس کے بارے میں رپورٹ ہو کہ یہ آپریشن نہیں کرتی. اور اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت زیادہ دی ہے تو اس کے کان میں جا کے کہہ دو, ایسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے کان میں کہو گے بیوی پکڑ کے کوٹ دے گی آپ کو, تو کان میں نہیں کہو, جیسے بھی کہنا ہے پرچی پہ لکھ کے دے دو اور بیگم کو دکھا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, ورنہ قیامت تک شک کرتی رہے گی پتہ نہیں کیا لکھ کے دیا ہے. حقیقت بتاؤں آپ, قیامت تک شک کرتی رہے گی وہ. تو آپ اس کو بیگم کو بتا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, اس کو بتا دو کہ بھائی آپ اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے کہ آپ نارمل ڈلیوری کریں ہم آپ کو پیسے زیادہ دے دیں گے. ہاں میں نے, ہم نے اعلان کر دیا کہ بھائی جمعے کی نماز کے لیے نہ بیٹھیں. اچھا میرے بھائی آج کا احتجاج کیسا ہونا چاہیے, روڈوں کو بند کرنا چاہیے نہیں, جو گاڑی جلائیں گے ان کو منع کریں؟ بھائی نہیں ایسے گاڑی واڑی, گاڑی کس بیس پہ جلا رہے ہو خدا کے بندو, تمہاری گاڑی کوئی احتجاج میں جلا دے فضول بات ہے بالکل. روڈ ووڈ بھی بند نہ کرو, روڈوں کو بند کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے, میں نے موتیں ہوتی دیکھی ہیں, موتیں ہوتی دیکھی ہیں. کوئی ایمرجنسی ہے جا رہا ہے روڈ بند, مر گیا بےچارہ وہیں پہ, تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہماری مسجد کے امام صاحب نے یہ ترتیب شروع ہی کی ہے کہ جمعے کے دن بیان کے بعد اذان اور اس کے بعد خطبہ اور اس کے بعد جماعت, بیچ میں چار سنت کے لیے ٹائم نہیں دیتے. غلط کرتے ہیں, چار سنت کے لیے سنت موقع ہیں, یہ ٹائم دینا چاہیے امام صاحب کو. استاد یہ سوال یہ کہ قصوروار مرد بھی ہوتا ہے لیکن حلالہ عورت کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ بیسوں دفعہ جواب دے چکا ہوں میں, مرد نے 3 طلاقیں دیں تو آج بھی بیان میں میں نے اس کو بتایا, تو اسلام مرد کو سزا دے رہا ہے کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, تم جذباتی ہو, تم غصے میں 3 دے سکتے ہو, غصے میں تم چاقو بھی مار سکتے ہو, تمہیں اپنی زبان پہ غصے میں کنٹرول نہیں ہے. اور حقیقت یہ جس آدمی کو کنٹرول نہیں ہو گھر بسا بھی نہیں سکتا. تو اب عورت کو پابند تھوڑی کی ہے کہ تم حلالہ کر کے واپس آؤ, اسلام تو کہہ رہا ہے جاؤ بس چھٹی ہو گئی تمہاری, کہیں اور شادی کرو تم. اب آپ کہتے ہیں بیچاری کہاں شادی کرے, پہلی اتنی مشکل سے ہوئی تھی, تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ کلچر کا قصور ہے. کلچر میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے جس کی وجہ سے کنواریوں کی آسان سے نہیں ہو رہی, تو اس طلاق یافتہ کی آسانی سے کہاں سے ہوگی؟ صحابہ کے دور میں مرد نے 3 طلاقیں دی تو عورت کو 20 رشتے ملتے تھے, اس سے پہلے سے 6 مل رہے ہوتے تھے, کتنے واقعات ہیں. تو اب اگر عورت کا گھر تباہ ہو رہا ہے تو اسلام کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 3 طلاقوں والا قانون اسلام سے لے لیا اور طلاق والا قانون ہم نے اسلام کا لیا, اور شادی کتنی کرنی ہے یہ والا ہم نے ہندوؤں سے لے لیا, تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ آپس میں. تو اسلام جب 3 طلاق کو 3 کہتا ہے تو زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دیتا ہے تاکہ عورت کے لیے رشتوں کی کمی نہ ہو. اب یہ نہیں کہ طلاق کو چینج کر دیں, بلکہ اپنے آپ کو چینج کریں, شادیوں پہ سیٹ ہو جائیں آ کے. میں جو شادی شادی کرتا ہوں میرا دماغ نہیں خراب ہے میرے بھائی, سوسائٹی میں تباہ کاریاں دیکھ رہا ہوں میں, عورت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں, تو میرا کوئی کھوپڑی خراب نہیں ہے. مجھے کیا اس سے کہ آپ شادی کرو نہ کرو, میری تو ہو گئی ہیں اور کیا. پھر بھی اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں, اپنے لیے نہیں کہہ رہا, عورت کے لیے, عورت کے فائدے میں کہہ رہا ہوں. دیکھو شادیاں اگر عیاشی ہوتی تو انگریز کرتا نا, عیاشی کا شوق انگریز کو آپ سے زیادہ ہے, اس کو پتا ہے بھائی ایک کر کے وہ 50-50 سال میں ایک کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ابھی سے باؤنڈ نہ کرو اپنے آپ کو. اور میں آپ کو بالغ ہوتے ہی 4-4 شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں, تو یہ عیاشی تھوڑی ہے, یہ تو آپ کو پھنسا رہا ہوں میں. عیاشی عورت کی ہے, عورت کی عیاشی یہ کہ اس کو ٹائم پہ اچھے سے اچھا رشتہ ملے گا, کیونکہ آپ جب نکاح کا پیغام بھیجو گے تو عورت مجبور نہیں ہوگی آپ کی دوسری بیوی بنے, وہ کہے گی میں آپ سے اچھے کو دیکھوں گی. تو پھر غریب لڑکیاں بہت اونچے گھرانوں میں شادی ہو کے جائیں گی, کیونکہ عورت ترجیح دیتی ہے زیادہ مالدار کو. تو جب مالدار بھی کرے گا غریب بھی کرے گا تو پھر عورت ترجیح کس کو دے گی؟ اب دیکھو یہ غریب نے ایک پرچی دی نا کہ انتہائی غریب گھرانا ہے جس میں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ غریب ابا راضی ہو گئے. وہ کیوں راضی ہو گئے اس غریب کو دینے پر؟ ان کو پتا یار میں اس سے بھی زیادہ غریب ہوں. لیکن اب 4 شادیوں کا رواج ہوگا نا تو اس غریب لڑکی کی طرف اس پرچی والے کا پیغام نہیں جائے گا, اس کی طرف بڑے بڑے مالداروں کے پیغام جائیں گے, کیونکہ دوسری کے لیے پھر رشتہ ملے گا نہیں ان کو اتنے آرام سے. تو بڑے بڑے مالداروں کے پیغام جائیں گے یار ہم کریں گے, تو باپ کس کو دے گا؟ جب زیادہ شادیوں کا رواج تھا نا اسلامک سوسائٹی میں تو غریب گھرانے کی لڑکیاں بڑے بڑے کروڑ پتی گھرانوں میں جایا کرتی تھیں, عیش کرتی تھیں. اب جب سے یہ رواج ختم ہو گیا ہے تو مالدار گھرانوں کی لڑکیاں غریبوں میں جا رہی ہیں, اور یہ بھی بغیرتی الحمدللہ بہت زیادہ ہونے, یہ الحمدللہ میں نے تنزیہ کہا ہے کہ غریب آدمی کے پاس مالدار خوبصورت لڑکی گئی, اس نے یوٹیوب کے ذریعے بیوی کو کیش کرا کے پیسہ کمایا, دبا کے نوٹ چھاپے اس نے. یعنی آدمی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, بیوی خوبصورت مل گئی, اب یوٹیوب پہ اپنی بیوی دکھا دکھا کے نیم برہنہ کپڑوں میں کس کے نام کا پیسہ کما رہا ہے؟ بیگم کے نام کا پیسہ کما رہا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, جس دن بیگم کی کھوپڑی گھوم گئی, یہ تو کبھی بیگم کو نہیں چھوڑے گا. اس کو پتا ہے میں نے بیگم چھوڑا, بیگم چھوڑی میں نے, یوٹیوب مجھے چھوڑ دے گا, میری ویوز غائب ہو جائیں گے, میری ارننگ کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو ایسے لوگ دنیا چھوڑ سکتے ہیں, بیگم نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہیں تو بڑی اچھی بات ہے بیگم نہیں چھوڑ سکیں, او بھائی بیگم نہ چھوڑنا جب محبت ہو, اس بیس پہ نہ چھوڑنا اچھی بات ہے. اس بیس پہ نہ چھوڑنا کہ یہ مجھے کما کے کھلانے کا ذریعہ بن رہی ہے, یہ کوئی خاندانی بات نہیں ہے. تو یہ سارے آڑے ترچھے اٹھ پٹانگ قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں آج کل, کیونکہ عورت مجبور ہو جاتی ہے. میں نے ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی میٹرک پاس سے خود کروائی ہے میں نے, اور پھر ان کے گھروں کو ٹوٹتا ہوا بھی ہم نہیں دیکھا ہے. طلاق کے کیس بھی پھر ہمارے پاس ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو بے جوڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں. جب زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا, لڑکیاں بہت اونچے اونچے گھرانوں میں جائیں گی شادی ہو کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تمہیں زیادہ شادیوں کا رواج ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں. ایک وہ بعض ان میں غلط بھی کرتے ہیں, سارے خراب نہیں ہوتے. وہ تو پھر کیونکہ وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے نا, تو جس کی لڑکی پیدا ہو جائے وہ پھر اس کا سری وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا, اس کو پھر پتا ہے اتنے رشتے آتے ہیں. پھر وہ غلط بھی بعض لوگ کرتے ہیں, اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, پھر وہ پیسے دمادوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی کی 6 بیٹیاں تھی, 6 گاڑیاں بنا لی اس نے, رینٹ پہ چلا رہا ہے. ابے میں نے کہا تو غریب تھا, کہہ رہا یار دامادوں بیٹیوں کے رشتے بہت آ رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی ایک ایک گاڑی پہلے بیٹی کو مہر الگ دو گے, مجھے پیسے الگ دو گے. کہہ رہے ہر داماد سے میں نے ایک گاڑی لیے رینٹ پہ, وہ نہیں ہائیسٹ. یہ غلط کیا, بے غیرتی کی, بیٹی کو ایک طرح سے بیچنا ہو گیا یہ. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس سوسائٹی میں لڑکی کی ڈیمانڈ بہت ہے. ہمارے ہاں تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے مجھ سے گاڑی لے لے تو شادی کر لے, ٹھیک ہے نا. الٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لے, میں تجھے جہیز میں ہائیسٹ دے دوں گا, تو رینٹ پہ چلا لینا اس کو. تو ہمارے ہاں تو الٹا سیٹ اپ ہو رہا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا, مجھے پتا ہے آئے گا نہیں سمجھ میں. سمجھ میں آنے کے لیے صرف نظریہ کا درست ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو. سمجھتے ہو؟ صحت اچھی ہو, صحت اچھی ہو آپ کی. کافی زیادہ ٹائم ہو گیا میرے بھائی, مجھے چھٹی دو, پھر یہ باقی سوال. جی کیا سر؟ اچھا ایک پڑھ لیتے ہیں, یہ بھائی اصرار کر رہے ہیں بہت زیادہ. میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی ہے اور 10 دن گزر گئے ہیں, اس نے رجوع نہیں کیا. ابے بھائی بیوی رجوع نہیں کرتی, میاں رجوع کرتا ہے. کیا میں خود اس سے رجوع کر سکتا ہوں اگر وہ نہ کرے؟ عورت کو رجوع کا حق نہیں ہے. آپ نے 1 طلاق دی ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو آپ ادھر سے اندر اندر آپ زبان سے بول دیں بیگا میں نے رجوع کر لیا, ایسے بول دیں آپ. نہ کرے وہ انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے زبان سے بول دیا میں نے رجوع کیا, تو بس وہ طلاق کل عدم ہو گئی. لیکن آئندہ زندگی میں 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. 3 مینسز گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لیں. مینسز نہ آتے ہوں بالکل ہی ختم ہو گئے مینسز, تو 3 مہینے نہ کریں تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا. وہ اس کے نہ کرنے سے نہیں ہوتا. آپ اگر رجوع نہیں کرتے 3 مہینے تک تو نکاح ختم ہو جائے گا. میرا سوال یہ کہ زمانے تعلیم میں شادی کرنے کے شادی ہونے ہونے ڈشیاں ہوں, کئی دفعہ بتا چکا ہوں میرے بھائی, بتا بتا کے تھک گیا, اب کچھ اور کر لو یار. ہر وقت ایک ہی سوال پوچھ پوچھ کے دماغ خراب کرتے ہیں.